تذکرہ نماز کا چل رہا تھا اور آج یہ نشست نماز کے معاملے میں آخری گفتگو ہے. کچھ چیزیں رہ گئی تھیں وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک تو وہ دعائیں بہت سے لوگوں نے کہی اور اس کی فوٹو کاپی کرا لیجئے. کچھ نے وہ واٹس ایپ پہ اس کی اکسس کا لے لیا ہے, وہ پڑھ لیجئے. امر واقعہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو محض قلت علم کی وجہ سے ہیں, اور علم چونکہ پورا ہوتا نہیں اس لیے خود حنفی فقہا پر قیام پہ جو اعتراضات اہل حدیث حضرات کرتے ہیں وہ بھی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے خود ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. مثلاً یہ اب دعائیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پر یہ نہیں ثابت کہ آپ نے کسی کو قرآن کی کوئی آیت سکھائی ہو کہ درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے یہ دعا مانگ لیا کر. اپنے پاس سے بتائیں اور بہت بتائیں, کسی کو کچھ کسی کو کچھ, کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو کچھ تلقین فرمایا, کسی کو کچھ تلقین فرمایا. یہ جو دو دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اس کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی ایک اتنی کثرت سے نماز میں مانگتے تھے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر نماز میں یہ دعا مانگتے, اور یہ بھی آیا ہے کہ بعض لوگ اتنی احادیث کو دیکھ کر یہ کہتے تھے علماء کہ اگر یہ دعا نہیں مانگی تو نماز ہی نہیں ہوئی. وہ کہتے تھے ایسی سنت کا ترک کرتے ہو جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی, یعنی پختگی, بار بار پڑھنا. چنانچہ بڑی بڑی کتابیں بخاری مسلم وغیرہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آخر پہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. یہ جو دوسری دعا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے, واعوذ بک من عذاب القبر, اور اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں, واعوذ بک من فتنۃ الدجال, اور اللہ دجال کی جو آزمائش ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں. فتنہ کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ اور ہے, اور فتنہ کا لفظ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہ اور. فتنہ بنیادی طور پہ عربی زبان میں کہتے ہیں جانچ کو, پڑتال کو, امتحان کو. یہ ہے اس لیے قرآن کریم میں جہاں فتنہ کا لفظ آیا ہے وہ اس معنی میں بھی آیا ہے اور اس معنی میں بھی جو برے معنی ہم اس کے اردو میں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الفتنہ تو اشد من القتل, اور فساد پھیلانا, فتنہ یہ فساد پھیلانا یہ قتل سے بھی بدتر چیز ہے. قتل میں تو ایک آدمی نے دوسرے کو مار دیا, فساد پھیلایا تو بستیاں اجڑ گئیں, شہر ملک اجڑ گئے. ٹھیک یہی لفظ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا, وہ لے گئے تورات لینے گئے جب تورات لے کے آئے تو یہودیوں نے کہا کہ اتنے سخت احکامات یہ اللہ نہیں دے سکتا یہ تو آپ اپنے پاس سے ہی لے آئے اس سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ اس طرح کہتے ہیں اور مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو طور پہ اور کوئی آواز سنائی دے چل پڑے جب آواز انہیں آئی یہودیوں کے بڑے بڑے سرداروں کو تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ایسے تو نہیں کہ پہلے سے پلاننگ کر کے کسی کو پہاڑ کے پیچھے بٹھا آئے ہو اور اس نے آواز دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبعین رجل لمیقاتنا 70 آدمی آئے تھے ہماری ملاقات کو اور پھر اس بےہودگی پہ اللہ کی طرف سے موت آ گئی مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہوئے کہ پہلے ہی نہیں مانتے تھے جا کے کہوں گا کہ 70 مر گئے تو قوم کرے گی کیا تو انہوں نے کہا نہیں یا اللہ فتنہ تو اللہ یہ تیرا ہی فتنہ ہے تہدی بہا من تشاء اللہ تو جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے گمراہی پہ چھوڑ دے اب یہاں اگر فتنے کے معنی فساد کے لیے جائیں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ یہ سارے فساد تیرے ہی مچائے ہوئے معاذ اللہ فتنے کے معنی امتحان کے ہیں یہاں کہ اللہ یہ تیری طرف سے امتحانات ہیں تیری طرف سے آزمائشیں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعوذ بک من فتنۃ الدجال اللہ دجال کا یہ جو فتنہ ہے نا آزمائش اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو یہ آزمائش کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر دجال میری زندگی میں آ جائے تو اللہ اس سے بچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کے قیامت تک کوئی اتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی آزمائش انسانوں کی نہیں ہوگی جتنی بڑی آزمائش دجال کے ذریعے سے اور آپ نے فرمایا ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتا رہا ہے دجال سے اس آزمائش سے اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں اور میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جو کسی نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہیں بتایا اور فرمایا وہ یہ کہ اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی باہر آئی ہوئی ہوگی یہ فرمایا تو اس لیے دجال کی آزمائش جو ہے یہ آئے گا اور لوگوں کی آزمائش ہوگی حتیٰ کہ محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ دجال جو ہے یہ قبر میں بھی دکھایا جاتا ہے قبر میں بھی اس کے متعلق ہر آدمی سے سوال ہوتا ہے یا ہر آدمی سے سوال ہوگا اور مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے تقریر فرما رہے تھے اس میں آپ نے جب دجال کا ذکر کیا تفصیل سے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں اتنا ڈر لگا کہ ہم لوگ سمجھنے لگے کہ شاید دجال یہیں کہیں جھاڑی میں کسی میں چھپا ہوا یہ سوچنا یہ تقریر شور مچ گیا لوگ رونے لگے تو جب شور مچا اور لوگ رونے لگے تو آپ نے فرمایا الا انکم تفتنون فی قبورکم تم اپنی قبروں میں بھی آزمائے جاؤ اب مراد کیا تھی مراد یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ تم دجال کو روتے ہو پھر اس کے بعد قبر کا مرحلہ بھی ہے اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دجال کا فتنہ اس کی آزمائش قبروں میں بھی ہوگی یعنی قبر میں بھی تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ دجال کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اس لیے امت میں کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کچھ اس طرف گئے ہیں اسی لیے چار سوال ہوں گے کہ پانچ سوال ہوں گے یہ آیا ہے کتابوں میں. تو آپ ہر نماز میں ہی تقریباً دعا مانگتے تھے, اعوذ بک من, ایک جہنم سے پناہ, دوسرے قبر کے عذاب سے, تیسرے دجال سے, اور چوتھے اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی میں جو آزمائشیں اور امتحانات آتے ہیں اس سے, اور جو آزمائش اور امتحان موت کے بعد آئے گا اللہ اس سے. زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں بہت چیزیں ہیں. مومن آدمی کی زندگی تو ہر دن نئی آزمائش, ہر دن نئی آزمائش. کوئی خبر لا کے دیتا ہے یہ ہو گیا, آدمی پریشان ہوتا ہے, پھر تحقیق کرتا ہے, پھر جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے. وقت گزر گیا نا, وہ کہتا ہے یار فضول باتیں کرتے ہو. اولاد آزمائش, پتہ نہیں اللہ کی فرما برداری کرتی ہے کہ نافرمانی کرتی ہے, یہ آزمائش. ہر آدمی دوسرے کے لیے آزمائش. اللہ نے فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, اور ہم نے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. بیوی شوہر کے لیے امتحان ہے, اور شوہر بیوی کے لیے امتحان. دیر سے کیوں آتے ہو, کہاں رہتے ہو, اب وہ پوری انکوائری ہے. سب سے پہلا شک و شبہ کہ پتہ نہیں کوئی اور بیوی کر لیا, اور اس کے بعد ماں کے پاس بیٹھا رہتا ہے. یہی ہوتا ہے آزمائش ہے, اب کیا کرے. اور شوہر کی آزمائش, وہ کہتا ہے یہ کدھر جاتی ہے, یہ کس سے بات کرتی ہے, ٹیلی فون کیوں ہو رہا تھا, موبائل کا, لا حول ولا قوت الا باللہ. جسے کہتے ہیں نا سلیم الصدر, سینہ کسی کا سلامت ہو وہ چیز نہ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کوئی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی شکایت کرتا تھا تو آپ منع کر دیتے تھے, فرماتے تھے میں چاہتا ہوں اس دنیا سے جاؤں اور تم سب کی طرف سے میرا سینہ ٹھنڈا ہو, بس نہ شکایتیں لگاؤ. اور وجہ بنیادی طور پہ ایک یہ بھی تھی کہ اللہ معاف کرے, کبھی غور کیجئے گا ہمارے معاشرے میں شخصیت کی تعمیر, شخصیت کا بننا نفرت کی بنیاد پہ ہوا ہے, محبتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوا. ہمارے معاشرے میں بچپن سے لے کے موت تک نفرتوں کی بنیاد پہ ہوا ہے. ذرا سا بچہ سننے لکھنے پڑھنے کے قابل ہوا, ہماری دادی ایسی تھی, ہماری پھوپھیاں ایسی تھیں, مجھے یوں مارا, میرے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. بچہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ ددیال جو ہے نا یہ تو سارے ہی بڑے برے لوگ ہیں. باپ کا بس چلے لیکن کم, مرد کم دیکھے, عورتیں ماشاءاللہ ماہر ہوتی ہیں اس میں. یہ نفرت کی بنیاد پر بچوں کی تعمیر, نفرتیں بجائے اس کے کہ اس کی صلاحیتیں اس طرف لگاتے, یہ کہتے کہ بیٹے یہ پڑھو, یہ کام کرو, چلو باغ کے لیے, سیر کے لیے, کچھ تفریحات کے لیے. اللہ کے بہت کم بندے, بہت کم بندے زندگی میں ایسے ملیں گے جن کی مجلس غیبت سے پاک ہو. پھر جتنا عہدہ, جتنا مذہبی اثر و رسوخ, حکومت کی صدا کا اثر و رسوخ بڑھتا جائے گا, نفرتیں ہی نفرتیں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. لڑائی جب شروع ہو جاتی ہے گھر کی سطح پہ, گلی محلے کی سطح پہ, پھر مذہب کے نام پہ جو لڑائیاں, یہ تو آگ ایسی لگتی ہے کہ پھر تو قتل سے کم بات نہیں. یہ کرتے ہیں. شیعہ سنی, وہابی سنی, لڑو مرو مارو, یہ سب خارجیت جو ہے نا یہ لوگوں میں ہوتی ہے. نفرت کی بنیاد پہ شخصیت اٹھتی ہے. دونوں آگیں جب لگتی ہیں تو دونوں کو ایندھن چاہیے ہوتا ہے. آگ ایسے ہی نہیں جلتی. نفرت کی آگ کو بھی ایندھن چاہیے, محبت کی آگ کو بھی ایندھن چاہیے. محبت ہوتی ہے تو آدمی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے محاسن, اس کی اچھائیوں, اس کے ساتھ تعلق, ان چیزوں پہ غور کرتا رہتا ہے کیا چیز گفٹ بھیجوں, کیسے محبت کا اظہار ہو, کیا میسج کروں, روز سلام کرنا ہے, ہزار ڈھنگ ہے. نفرت کا بھی یہی حال ہوتا ہے. نفرت کہتی ہے آگ مجھے بھی, نفرت کی آگ جب بھڑکتی ہے تو پھر اسے خون چاہیے ہوتا ہے, پھر اسے عزتیں چاہیے ہوتی. جتنا دوسرے کی عزت برباد کرے نفرت کو تسکین ملتی ہے کہ اب دیکھا نا یہ ایسے ہی نہیں بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے, وہ جانتے تھے کہ ہم نے لڑنا ہے, اور ہم جو ایک دوسرے کی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں قتل کے بعد, اللہ مان اللہ. آپ کو نفرت کی آگ کو عزتیں چاہیے, نفرت کی آگ کو خون چاہیے, تو نفرت کی آگ بھگاتے چلے جاؤ, فلانا کا فلانا کا, اس کو مارو اس کو مارو اس کو مارو, اور یہ آخر کار جو جلانے کی آگ یہ جو شروع کرتا ہے نا اسی کو لے ڈوبتی ہے, اسی کو لے ڈوبتی ہے. ماں جو ہر وقت بچوں کو نفرت کا سبق سکھاتی رہتی ہے نا تو ایک ذہن بنا دیتی ہے کہ جو یہ کام, وہ کہتا ہے امی آپ بھی تو یہی کرتی ہیں. اب جس دن وہ یہ کہتا ہے نا اس دن جوتے پڑتے ہیں مجھ پہ, وہ کہتا ہے آپ پھپھی بھی یہی کرتی ہے تو آپ بھی تو یہی کرتی ہیں. اب جائے کہاں وہ نفرت کا جو پیمانہ مقرر کیا تھا نا, بچہ پھر اس پہ تولتا ہے, اور جوانی ایسے گزر جاتی ہے, بڑھاپا شادی یہ مراحل آ جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو نفرت سے نکال ہی نہیں پاتا چاہے کہاں. اس لیے یہ بدقسمتی سے جو ہمارے معاشرے تشکیل پائے ہیں یہ نفرتوں کی بنیاد. آپ ایک آدمی کو پڑھتے ہیں آپ کو نہیں اتفاق, آپ کہیں یار یہ ٹھیک نہیں, صحیح چیز نہیں. وہابیوں کی تحریک ہم نے پڑھی, بہت کچھ نہیں اچھا لگا. برملا کہتے ہیں یار یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, لیکن یہ ہو رہی ہے کہ اب جا کے ان کے سر پڑ جائیں مار دیں. کیوں؟ ایک آدمی کا اپنا نظریہ ہے بس, ٹھیک ہے. خدا اس نظریے کو پنپنے دے گا, اللہ اس نظریے کو دنیا میں قائم رکھے گا, اللہ تعالی اس نظریے کو پھیلائے گا یا نہیں پھیلائے گا یہ اس کے کام. ہمارا کام اتنا سا ہے کہ نشاندہی کر دیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بس. یہ پرانے لوگوں میں تھی, علماء میں وہ اتنا ہی کرتے تھے کہ نشاندہی کر دیتے. سر سید اور قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خط و خطابت ہوئی ہے, اور سر سید کے عقائد پہ حضرت نے اعتراضات کیے ہیں. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سارے اعتراضات کے باوجود حضرت کے داماد سمیع رحمت اللہ علیہ کو نوکری نہیں ملتی تھی, علی گڑھ جا کے نوکری کر, کسی نے نہیں روکا. اختلافات کے عقائد ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اس سے بڑھ کے نفرت کو مار اور تشدد تک لے جانا بڑی خراب چیز. تو زندگی ہر لمحہ آزمائش ہے, ہر دن نئی آزمائش کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کی آزمائش بنا دیا. اور آگے فرمایا تصبرون, صبر کرو گے کہ نہیں. جب استفہام کی صورت میں امر آتا ہے تو اس کا اندر ہے کرو, صبر کرو. ایک یہ فرمایا تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے, اولاد آزمائش بن جاتی ہے, بیٹیوں کے رشتے یہ تھوڑی بڑی آزمائش, اور لڑکوں کا پالنا ماں باپ کے یہ تھوڑی بڑی آزمائش. یہ سب چیزیں ایسے ہی, پوری دنیا امتحان کی جگہ ہے, اور ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ نتیجے کی جگہ ہے, نتائج نکلتے ہیں لیکن کسی اور طرح. پوری دنیا امتحان کی جگہ ہے, اور امتحانات ہوتے رہتے ہیں یہ 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 اختیار انتخاب یاد رکھو اللہ نے نہیں دیا کہ ایک زندگی ہے جس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں اور ایک زندگی ہے جس میں مسائل ہیں دونوں میں سے ایک کو چن لو اللہ نے یہ چوائس دیا ہی نہیں اس لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے ہر روز نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں یار اللہ نے آپ کو چوائس دیا ہی نہیں اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے انتخاب کا کہ ایک طرف مسائل والی زندگی ہے دوسری طرف وہ زندگی ہے کہ اپنی عقل استعمال کر کے ان مسئلوں کو کم کرو دونوں میں سے جس کا چاہو انتخاب کر لو بس یہ کہو کہ ایک مسائل کی زندگی ہے اور ایک زندگی وہ ہے جس میں مسائل ہوں گے ہی نہیں وہ آخرت میں ملے گی کہیں فی الحال تو دو ہی زندگی ہیں ایک مسائل سے بھرپور ہے اور ایک جہاں مسائل کو حل کر سکتے ہیں جہاں مسائل حل کیے جا سکتے ہیں وہ زندگی اس کا انتخاب کرنا وہاں امینہ سن اصلاحی مرحوم سے میں نے خود سنا کہتے تھے ہم نے کہا مدرسہ تو الاصلاح جہاں آپ پڑھے تھے وہاں صورتحال کیا تھی کہنے لگے کیا صورتحال تھی سوکھی روٹی ملتی تھی کھانے کو کبھی کبھی آدھی روٹی مل جاتی تھی اور اپنے ساتھ کا ذکر بڑی خیر و خوبی سے کرتے تھے کہتے تھے لمبا شوربہ ہوتا تھا ڈبکی لگاؤ تو کوئی دال کا کوئی ذرہ مل جائے باقی کیا تھا تو میں لگے ایک دن مدرسے میں سٹرائک ہو گئی ہڑتال ہو گئی یہ انگریز ہی لائے تھے صاحب یہ وبا اور بیماری بڑے صغیر میں نہیں پائی جاتی تھی یہ ادھر سے آئی کہ جس چیز کے خلاف ہو ہڑتال کر دو فرماتے بچوں نے ہڑتال کر دی سہارنپور مدرسے میں شیخ وہاں زکریہ صاحب رحمت اللہ کے زمانے میں بھی ایک سٹرائک ہوئی ایک ندوہ میں اسماء الحسنی ندوی رحمت اللہ کے زمانے میں سٹرائک ہوئی یہ ہوتی رہتی تو سارے طالب علم کھڑے ہیں غصے میں نعرے لگا رہے ہیں تو حضرت نے مجھے بلایا مجھے کہا کہ مولوی امین کیا ہوا ہے میں نے کہا حضرت ایک تو اتنا لمبا شوربہ ہم نے اس سے کہا کہ اسے چٹنی بنا دے تو کہتا ہے چٹنی کے لیے پودینہ نہیں ہے کیا مصیبت ہے ذرا سا جنگل سے لے آتا حضرت میرے بچوں میں چٹنی پہ ہو رہی ہے سب آؤ بیٹھو میں چٹنی بنا دیتا ہوں کہتے سب بٹھا لیا سب کو فرمانے لگے اس پہ کیا لڑائی کی بات ہے بچوں مجھے بتاؤ چٹنی بنانی ہے اچھا جاؤ بھائی نمک لے آؤ برچی نمک لے آؤ سرخ مرچ بھی لے آؤ لے آیا پانی بھی گلاس انہوں نے دو چٹکیاں سرخ مرچ کی اور نمک کی ڈالی پانی ڈال کے ہلایا اور فرمایا یہ لو بیٹے چٹنی کھاؤ ڈبو کے روٹی کھا لو بہت ہے کہتے تھے ساری غبارے سے ہوا نکل گئی ہم سمجھدار بچے جو تھے رو پڑے ہم نے کہا یہ ہے استاد مسائل کا حل کتنے صبر والے لوگ تو اس لیے بہت سی چیزیں زندگی میں مسائل آتے ہی ہیں ہم مسائل سے گھبرا کے آدمی کہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین کا پایا تو کدھر جائیں گے تو اس لیے مسائل کو فیس کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے مسائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حل کرنا چاہیے مسئلہ ہے نا حل کرنا یہ نہیں ہے کہ مسئلہ آ گیا لہذا کمبل اوڑھ کے سو جانا گھر سے بھاگ جانا مسائل کی زندگی سے مایوسی اور پھر خودکشی مر جانا ایسے کہاں ہے یار رکتی ہے ہوتی ہے کیا کہا علامہ اقبال نے یعنی جب پریشانیاں اور مصائب آتے ہیں نا رکتی ہے میری تباہ ہوتی ہے رواں اور تو جب راستے میں کوئی پتھر آ جاتا ہے نا تو پھر پانی اور تیزی سے چلتا ہے رکاوٹ آ جاتی. تو اس لیے زندگی ساری آزمائش. ہاں اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش تھے اپنے وقت میں, ہماری اولادیں ہمارے لیے آزمائش. زندگی ہے ہی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی کے آزمائش سے, والممات اور موت کی آزمائش. یہ موت کی جو آزمائش ہے نا, یہ عالم نظر سے شروع ہو جاتی ہے. جب سانس اکھڑنے لگتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے, اور شیطان اسے کہتا ہے کہ جس دین پر تم رہے وہ دین باطل تھا, یہودی ہو جاؤ, عیسائی ہو جاؤ, ہندو ہو جاؤ, خدا نہیں ہے. بہت بڑی آزمائش. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بار بار نفی فرماتے رہے کہ نہیں. پھر جب ہوش آیا تو بیٹے نے کہا ابا آپ کس چیز کو کہہ رہے تھے نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ شیطان میرے سر پہ کھڑا ہے اور اسے بار بار کہتا تھا بس تو ایک آدمی بغداد میں میری آزمائش سے بچ کے جا رہا ہے. میں کہتا تھا نہیں, جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. بہت چیزیں ایسی آتی ہیں, حتیٰ کہ وہ مشائخ جن کی نسبت اچھی اور مضبوط ہوتی ہے, جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو ان کے خلفاء پہ آزمائش آ جاتی ہے کہ اللہ کے اس دین کو چھوڑو. یہ بڑا گہرا اور پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے. صورتیں دکھاتا ہے شیطان کہ اس کی پرستش کرو, اس کے سامنے سجدہ کرو, اس پہ ایمان لے آؤ. اور اگر اللہ حفاظت فرمائے اور آدمی صحیح ہو تو پھر موت سے پہلے فرشتے بھی نظر آتے ہیں, ماں باپ نظر آتے ہیں, اللہ کے اچھے بندے نظر آتے ہیں, مشائخ نظر آتے ہیں. تو روحانیت کا در کھلتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ میں اگر تمہارے مسائل کے حل اور یہ وہ ان میں ٹھیک نہ ہوں اور امت کی صحیح رہنمائی نہ کروں تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا چومنا نصیب نہ کرے موت سے پہلے. یہ ہوتا ہے, کئی لوگ اس درجے کے ہوتے ہیں کہ حضرت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دکھائی جاتی ہے کہ پاؤں کو چوم لے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے درمیان سے, کہتا ہے میں خود اس کی روح نکالوں. سورہ انعام میں آیا ہے توفت ہو رسلنا, ہمارے فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی روح باری تعالی خود اپنے سے نکالتے ہیں. وہ کیسے ہے, وہ کیا ہے, بس اللہ ہی جانتا ہے, مرنے والا جانتا ہے. تو اس لیے یہ چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, دجال سے, اور زندگی اور موت کی آزمائش سے. یہ چار چیزیں آ گئی. پہلی دعا جو ہے اس میں فرمایا اللہ انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, دجال کی آزمائش سے, اعوذ بک من فتنۃ الماحیا والممات, زندگی اور موت کی آزمائشوں سے. اور دو چیزوں کا اور اضافہ کر دیا, اللہم انی اعوذ بک من المحتم والمغرم, اللہ میں پناہ مانگتا ہوں گناہ کی زندگی سے, والمغرم اور قرض کے بوجھ سے. دونوں چیزوں سے پھر کہا اللہ کہاں گیا نہیں آئے. انی اعوذ بک من المعصم والمغرم, اللہ میں پناہ مانگتا ہوں معصم گناہ کی زندگی سے, والمغرم اور قرض کے بوجھ سے. یہ جب آدمی بار بار نماز کے آخر پہ یہ پڑھتا رہے گا نا, کسی دن تو قبول ہوگی, کسی دن تو سنی جائے گی. بہت قیمتی چیز ہے یہ کہ آدمی نماز کے آخر پہ تین چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی. معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 38 سال عمر کی ان کی. بعض 35 کہتے ہیں بعض 38 کہتے ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال ہوا ہے. اور جب معاذ کے انتقال کی اطلاع ملی امیر المومنین کو ہل کے رہ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ہٹا دیا تھا. ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا تھا شام بیت المقدس کی فتح کے واقعات. ابو عبیدہ بن جراح کا انتقال ہو گیا. معاذ کو مقرر کیا طاعون کی وبا پھیلی تھی وہ اس کی نظر ہو گئی. عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ اب وہ کیا. پھر انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا فوج کی قیادت کے لیے. 38 میں ان کا انتقال ہوا. 17 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کوئی 9 سال بعد. 9 سال اگر نکال دیں 35 میں سے تو کتنے بچے 26 سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت معاذ 26 سال کے. اور معاذ رضی اللہ عنہ جب اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو کل 16 سال 17 سال کے. تو معاذ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تعلق خاطر تھا. ایک مرتبہ ان سے ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ خشک سخت. حضرت معاذ تمہارے ہاتھ اتنے خشک کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول تھوڑی سی زمین ہے کھیتی باڑی کرتا ہوں ہل چلاتا ہوں تو ہاتھ سخت پڑ گئے. تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں پکڑ کے چومی اور آپ نے کہا یحبہم اللہ. اللہ ایسے ہی ہاتھوں سے محبت کرتا ہے مزدور محنت کش. فرمایا اللہ ان ہتھیلیوں سے محبت کرتا ہے. یہ سکھایا محنت کام. یہ نہیں کہ عیاشی تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کیا خدمتیں ہو رہی ہیں اور صبح سے رات رات سے صبح ایک گھیلے کا کام نہیں. کوئی کتاب نہیں پڑھنی, کوئی انٹرنیٹ پہ ریسرچ نہیں کرنی, کوئی کھیتی باڑی نہیں, کوئی نوکری نہیں. سارا دن گپوں کے لیے وقت چاہیے ہو بہت. اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو قومی اعتبار سے ہم ضائع کرتے ہیں پوری قوم مل کے, اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ضائع کرتے ہیں یہ وقت ہی ہے, زندگی ہے. دیکھتے رہا کرو چپ کر کے کہ دفتروں میں کیا ہو رہا ہے اور دکانوں پہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں کیا ہو رہا ہے. ہر جگہ یہ امریکہ میں ایک جگہ تعمیر کا کام تھا تو جب ٹھیک 4 بجے تو میں دیکھتا رہا اس نے اپنے کام چھوڑ دیا. اس کے بعد اگر 5 منٹ بھی کوئی کام کرائے نا کہتے ہیں کہ اوور ٹائم دو. نہیں کرتے. 4 بجے 4 بجے کے بعد بیٹھ کے اس نے اپنے اوزار صاف کیے, تغاری صاف کی, کرنڈی صاف کی. اور تو میں نے اس گورے سے کہا کہ یہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ کل صبح 8 بجے آ کے کام شروع کرنا ہے نا, تو میرے اوزار میں اب شام کو صاف کر کے جاؤں گا تاکہ اس مالک کا ٹائم ضائع نہ ہو. اس کا 8 بجے آتا ہوں. 4 بجے کئی دن میں اسے دیکھتا رہا. 4 بجے کے بعد اپنے اوزار صاف کر کے آتا تھا. 8 بجنے میں 5-1 منٹ جاتے تھے, آ جاتا تھا اوزار کھولے اور کام شروع کر دیا. یہ ہیں قوموں کی ترقی کے راز کہ مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ جتنا ٹائم ڈیوٹی کا ہے پورے کا پورا دینا ہے. ڈیوٹی کا ٹائم نہیں ہے, 1 منٹ نہیں اگلے دیتے, کہتے ہیں جی اگر اور کام کرائیں پیسے دو, اوور ٹائم دو. اصول ہے نا, اور اصولوں کی زندگی ہے. سب سے زیادہ جس اللہ کی نعمت کو ہم ضائع کرتے ہیں وہ ٹائم ہے, وقت ہے, زندگی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور ہاتھ اللہ نے ایسا دیا تھا کہ جو آیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اپنے دوستوں صحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات دیکھتے تھے کہ کہاں فقر و فاقہ ہے, بڑی مشکل ہے, اسلام پہ بڑا کڑا وقت ہے, جو آتا تھا کسی غریب کو دے آتے. اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور تا معاذ کو کہیں قرض ادا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سنا, پھر معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور کہا معاذ یمن جاؤ اور لوگ اگر کوئی خدمت کریں تو لے لینا, وہ پیسے قرض میں واپس لوٹانے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے معاذ رضی اللہ عنہ کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انہیں روک لیں, یہ بڑا علم اللہ نے اسے دیا, ہمیں ضرورت ہے مدینہ منورہ میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عجیب بات کرتے ہو, عمر ایک شخص اللہ کی راہ میں لڑنا مرنا چاہتا ہے, اسے روک لوں کیوں, جانے بھیج دیا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا جب دور آیا تو حضرت نے بھی بھیجا, بڑا علم, بڑا علم, اتنا علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا قیامت میں میری امت کے علماء اٹھائے جائیں گے اور ان کی قیادت اللہ کے دربار میں معاذ کریں گے اور معاذ میری امت کے علماء سے اتنا آگے چل رہا ہوگا کہ تم میں سے کوئی پتھر مارے تو اس تک نہ پہنچ سکے. علم کی وجہ تھا میں اتنا فاصلہ ہوگا کیا. اور معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ایک دن تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا اور کوئی بھی نہیں, معاذ کہتے ہیں, ہاتھ پکڑا اور اسے کہا واللہ انی لاحبک, معاذ تم سے بڑی محبت ہے. میں نے اس کے اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بڑی محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, فرمایا ایک تحفہ دوں. اور پھر فرمایا معاذ نماز کے آخر پہ نا سلام سے پہلے ہمیشہ یہ دعا مانگنا, اللہم اعینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا, اللہ میری مدد کر, میں زندگی بھر تجھے یاد کرتا رہوں اور اللہ شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تیری جو بھی عبادت کروں ٹاپ کلاس کی عبادت ہو, بہت اچھی عبادت. معاذ رضی اللہ عنہ اپنے پاس آنے والوں کو یہ حدیث بھی سناتے تھے, نصیحت بھی کرتے تھے, کہتے تھے نماز کے آخر پہ یہ دعا مانگا کر. ایک دعا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری دعا ہے نا اس صفحے کی, اس میں خاص بات بھی ارشاد فرمائی تھی. آپ مسجد میں داخل ہوئے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, نماز میں کتنی اونچی آواز سے پڑھنے کی اجازت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی مثلا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی پڑھتا ہے تو جو پہلی صف کے لوگ ہیں دو چار ادھر سن لیں, ٹھیک ہے, کوئی عرض. بہت سے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی کبھی ایسے ہی پڑھتے تھے اتنی اونچی آواز سے کہ گرد و پیش والے سنے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زہر کے فرض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے اور آپ نے ایک آیت پڑھی اونچی آواز سے, ہم پہلی صف والے سن, تو میں سمجھ گیا یہ سورت پڑھ رہے ہیں. ایک ہے آدمی اتنی اونچی آواز سے پڑھائے نماز کے اذکار کرے کہ پچھلی دوسری تیسری سب سنے, یہ ٹھیک نہیں, یہ مکروہ قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کی نماز میں خلل پڑ سکتا ہے. ساتھ جو ہے چلو اس نے بھی سبحان ربی العظیم پڑھا, وہ بھی کہتا ہے رکوع میں ہوں میں, ٹھیک ہے, یہ ایک فطری بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے, داخل ہوئے, ایک صحابی رضی اللہ عنہ درود شریف پڑھ کے دعا پڑھنے لگا, آپ نے وہ دعا سن لی. وہ دعا یہ تھی اللہم انی اسالک, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مانگتا ہوں, یا اللہ اے وہ ذات اللہ کی الاحد الصمد یہ سورہ اخلاص ہی ہے کہ جو اپنی ذات و صفات میں تنہا ہے اسمد سمد عربی میں کہتے ہیں ٹھوس چٹان کو چٹان ہوتی ہے نا جس میں نفوذ کسی چیز کو گھسنے کا موقع ہی نہ ملے چاروں طرف سالڈ پتھر لگا ہوا ہے پتھر کا ٹکڑا ہے نہ آدمی ہاتھ رکھ سکتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی چڑھ سکتا ہے نہ کوئی سوراخ ہے جس میں کوئی کیل گاڑ لے رسی لٹکا لے کچھ سمد اس کو کہتے ہیں اللہ صمد یعنی اللہ ایسا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ خود اپنی ذات میں اتنا پکا ہے کہ کوئی چاہے کہ اس کی ذات کو نقصان پہنچا دے کوئی کمند لگا لے کوئی رسی پھینک لے کچھ نہیں اللہ صمد نرادھا ہے یعنی بالکل بے نیاز ہے اسی لیے وہ حدیث میں آیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ نے کہا کہ آپ جا کے اپنی امت کو کہیے گا کہ تم انسان اور جن سارے کے سارے کسی میدان میں جمع ہو جاؤ اور پھر مجھ سے وہ مانگو جو تم نے سے ہر ایک کی دلی تمنا ہے اور میں پورا کر دوں تو پھر تم دیکھو سوئی کو سمندر میں ڈبو کے کہ اس نے کتنا پانی کم کیا ہے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ولو انا انسکم و جنکم اور اگر تمہارے سارے انسان اور جنات مل کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اتنے میرے مطیع اور فرما بردار ہوں جتنا آپ کا دل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے برابر قلب الرجل لفظ تو یہ آئے کہ سب سے کائنات کا متقی پرہیزگار وہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا یہ سارے اتنے اچھے بھی ہو جائیں نا ما زادہ فی ملکی شیئن میری سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا مجھے کوئی فائدہ نہیں اور اتنے نافرمان ہو جاؤ سارے مل کے سب گناہ کرو جو تمہارے جی میں آئے مانا کسی ملکی شیئن میری سلطنت میں کیا فرق پڑتا ہے میں شہنشاہ ہوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے اور ان سے کہیے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جن کی جزا میں تمہیں دوں گا بس تو اللہ کی بے نیازی ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں روم نے مثنوی میں کمال کی بات یہ سمجھی اور لکھی وہ کہتے ہیں کہ گویا انسان سے اللہ مخاطب ہے اللہ انسانوں کو ہمیں کہہ رہا ہے کہتا ہے من نہ کردم پاک تسبیح شان را لوگو یہ جو تم سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہو اللہ پاک ہے تو تمہاری ان جملوں سے میں پاک نہیں ہوتا میں تو ہمیشہ سے پاک ہوں یہ جملے پڑھ کے اپنے ہی آپ کو پاک کرتے ہو اپنے گناہوں کو بخشواتے ہو نہ پڑھو میرا کیا ہے یہ صوفی کا دماغ من نہ کردم پاک تسبیح شان دا اس نے فرمایا کہ میں تمہاری تسبیحاں پڑھنے سے پاک نہیں ہوتا من نہ کردم خلق من نہ کردم خلق تاسودے کنم میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ کوئی میرا فائدہ ہے بلکہ تابر بندگان جودے کو نم اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں پتا چلے شہنشاہ کیسا ہوتا ہے معافی کیسے دیتا ہے بڑی عزاد کیسے ہے من نہ کردم خلق تاسودے کو نم ہم نے پیدا ہی نہیں کیا لوگوں کو اس لیے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہونا ہے ہم نے تو پیدا کیا ہے کہ تم دیکھو تم کیا کرتے ہو اور ہم کیا کرتے اس لیے انہوں نے مانگا اللہ سے کہا ان کا اللہ میں نہیں اصل کو یا
سوال کرتا ہوں اے اللہ جو اپنی ذات میں اکیلا یکتا تنہا واحد ایک پورا اسمد سب سے بے نیاز اللہ جی سمجھ گئے جس کی کوئی اولاد نہیں ولم یولد اور جس کا کوئی نسب کا سلسلہ اوپر इन अल्फों को नस्ल की बहुत बड़ी रहती है कौन किसका बेटा किसका ये एक दिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहते हैं अनसिब लना रब्बू ये जिस अल्लाह का तुम जिक्र करते रहते हो इसका नस्ल बताओ इसका बाप दादा कौन इसकी कोई आगे औलाद अल्लाह ने सूरत नाज़िल की यानी का लिखे भी जो अल्लाह की जात पाक ऐसी है कि ना उसका कोई ऊपर ना नीचे वो जात अपनी हर सिर्फ अकेली वलम यकुन लहू कुफुवन अहद तुम बाप और औलाद और मां की बात करते हो फिर कहोगे भाई बहन भी हैं वलम यकुन लहू कुफुवन अहद उसके बराबर का भी कोई भाई बहन कोई बराबर का नहीं अल्लाह की जात ने हर ताल्लुक की ऐसे नफी कर दी जो रिश्तेदारी पर दलालत करता हो तो इसलिए इंसान अल्लाह की जात के मुताबिक एक हद तक तसव्वुर कर सकता है बस कोई कहे कि पूरी तरह समझ में आ जाए तो पूरी तरह बात समझने की आ अकल अकल है ही नहीं इतनी कि समझे अब एक आदमी कहे सुनार की दुकान पे चला जाए और कहे ये दरख्त गिर गया है जरा तोल दें सुनार के तराजू को कह दीजिए जरा तोल दें इसकी लकड़ी कितनी है तो कहेगा कि तार पे जाओ खान साहब से बात करो मेरा तराजू जो है ये रत्ती माशे तोलने के काम आता है ग्राम में सोना
ये थोड़ा ही है ये हाल है कि हम इंसान अपनी अकल से वो हकायक आलम गैब के समझना चाहते हैं जो अल्लाह के फजल के अलावा कोई चीज नहीं समझाती इसलिए अल्लाह ताला जो कुछ सूरह इखलास में इरशाद फरमाते हैं सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ये का अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या अल्लाहुल अहद समद समद الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي اللہ جو اتنی صفتوں والا ہے میرے سارے گناہ ساری لغزشیں معاف کر دے انک انت الغفور الرحیم اللہ بلا شبہ آپ مغفرت کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تین مرتبہ فرمایا کہ قد غفر له معاف کر دیا گیا قد غفر له تو غفر له سب کچھ دل گیا معافی ہو گئی اتنی بڑی دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے پہ تین مرتبہ فرمایا کہ قد غفر له بخش دیا گیا معاف کر دیا گیا دلائی ہو گئی اللہ نے سب معاف کر اس لیے یہ دعائیں ہیں بہت سی اور آئی ہیں بہت کتنی ایک لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید 12-15 دعائیں بتائی تو آدمی جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے ان دعاؤں کو یاد کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جتنی قریب ہوگی اتنا ہی فائدہ ہے اتنا ہی اللہ کو عبادت پسند ہے اس لیے حنفیوں نے یہ اہل حدیث یہی کہتے ہیں کہ تم پتہ نہیں نماز کے آخر پہ دعائیں مانگتے ہو یہ کہاں آئی ہے حدیث میں تو آئی نہیں پھر آدمی کہتا ہے واقعی یار یہ کیا چکر ہے چکر یہ ہے کہ ہمارے بزرگ بچوں کو سکھا دیتے تھے کہ ایک آیت یاد کر لو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اسی کو درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے پڑھ لینا بچے اسی کو فاتحہ کے بعد پڑھ لینا اسی کو دعائے قنوت میں پڑھ لینا چلو چھوٹی سی نماز ہو گئی تو پھر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ بچے اب بڑے ہو گئے اور اب کوئی سکھانے والا نہیں رہا علم نہیں رہا इसलिए जुम्मे की तकरीरें और खुतबे और सब सियासत की नजर हो जाते हैं और पता नहीं किस किस चीज में और जो असल करने का काम है तालीम और किताब व सुन्नत लोगों को समझाना और बताना ये दरमियान में से निकल गया نماز میں تشہد میں انگلی اٹھانا سب طریقے ثابت یہ بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو دو اپنی یہ انگلیاں موڑ لیتے تھے اس تیسری انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے تھے اور یہ ہو جاتا اور اس حیرت پہ جب لا کہتے تھے تو اٹھا لیتے تھے انگلی کو انگلی نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی اور اللہ پہ جھکا لے کے یہ بھی ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھاتے تھے نماز کے آخر تک انگلی اٹھی رہتی تھی یہ بھی ثابت حدیث میں آیا یحرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اٹھاتے تھے یعنی حرکت دیتے تھے اب اس پہ اختلاف ہے حرکت دے دیتے ہیں حنفی فقہا کہتے ہیں کہ انگلی کا اٹھانا یہ ایک حرکت ہے نا انگلی کی بس یہ بہت سے لوگ اس طرف گئے ہیں محدثین وہ کہتے تھے حرکت دے دیتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو ہلاتے رہتے یہ بھی ایک تشریح ہے وہ بھی ایک تشریح ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہاتھ رکھتے تھے اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کی باری آتی تھی تو اس وقت دو انگلیاں موڑ لیتے تھے اور اس کا حلقہ بنا لیتے تھے اور انگلی اٹھاتے اور اس کے بعد ہاتھ سیدھا کر دیتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ کو ایسے ہی رکھتے تھے سلام پر سب چیزیں ثابت ہیں جو آدمی جس روایت پہ عمل کر لے گا سب درست اسی لیے حنفیہ نے اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ لگی بندی ایک یہی بات ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ یہ انگلی اٹھانے کی جتنی روایات آئی ہیں یہ روایات میں کچھ نہ کچھ کمی ہے اور نماز اصل میں سکون پر مبنی ہے یہ نماز جو ہے بڑے سکون سے ادا کرنی ہے تو اس لیے رفع یدین اس لیے یہ رفع ثوابہ انگلی کا بلند کرنا یہ نہ کیا جائے حضرت مجدد رحمت اللہ کا حلقہ بہت وسیع ساری کتابیں بھی چھپ کے نہیں آئی تھی حضرت کے بیٹے پہ خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ ان کا دور گزرا پھر ان کے خلیفہ نور محمد صاحب بدایونی رحمت اللہ تو ان کا دور گزرا پھر ان کے خلیفہ حضرت مرزا نصر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے ان کا دور آیا شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ کا دور آ گیا اب کتابیں جو آئی ہیں بڑی بڑی کتابیں حدیث کی اس کی اس کی تو مرزا نصر جانے جانا رحمت اللہ نے لکھا کہ انگلی اٹھانی چاہیے اگرچہ میرا سلسلہ نقشبندیہ ہے لیکن حضرت کے سامنے یہ کتابیں نہیں تھیں حضرت ہوتے تحقیق ہوتی رحمہ اللہ تو یہی ہوتا جو میں لکھ رہا ہوں چنانچہ نقشبندیوں نے رجوع بھی کر لیا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ بہت وسیع تھا پورا ہندوستان افغانستان موجودہ ایران یہ ریاستیں ترکمانستان بلخ سمرکند کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے اور حضرت کے مکتوبات باقاعدہ حضرت جو خط لکھتے تھے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اس کی نقل ہوتی تھی خانقاہوں میں پڑھائے جاتے تھے تو جتنے نقشبندی اس سلسلے میں اس وقت کے تھے نا انہوں نے انگلی اٹھانا چھوڑ دی نماز حضرت بڑے ہیں فتویٰ دیا ہے عمل کرنا ہے اور سب سے زیادہ پٹھان تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرید پٹھانوں نے چھوڑ پٹھانوں کو اللہ دے اور بندہ لے کوئی بات انہیں پتہ چلنی چاہیے ان کی طبیعت میں اتنا جوش اتنا مبالغہ ہے اور یہ بات جگہ کام بھی آتا ہے کہ ہر پٹھان عقل مند ہو جائے اور سوچنے لگے تو ہندوستان پتہ نہ ہو لگا دیا جس نے جس کام پہ لگا دیا کر رہے ہیں خانزا رامپور میں ریاست رامپور میں جب یہ پٹھان پہنچے نا تو ان کے پاس شکاری کتے تھے یہ کہتے تھے نواب تھے پٹھان کہاں پہ ڈیرا ڈالیں کوئی زمین ہو اب بھی پٹھانوں کی یہ نیچر میں ہے ہجرت کرنا کھلے علاقوں میں جانا وہاں پھر آہستہ آہستہ ان کے خاندان آباد ہو جاتے ہیں 10 کنال جگہ 20 کنال 100 کنال آہستہ آہستہ پھر بڑھتے جاتے ہیں یہ نیچرل چیز ہے ان تو رامپور میں پہنچے تو ان کے جو شکاری کتے تھے وہاں خرگوش اٹھ اٹھ کے ان پہ حملے کرتے تھے خانوں کو بڑا پسند ہے انہوں نے کہا یہ ہے نا جینے کی جگہ جہاں زندگی کا رسپانس جواب آتا ہے آگے سے ایسے نہیں ہے کہ مردہ پڑے ہم مار دو آگے سے لڑنے والے لوگ یہ جو لوگ کھلاڑی ہوتے ہیں نا کوئی اچھا کھلاڑی اور اس کے مقابلے میں کوئی کمزور آ جائے تو کہتے ہیں کھیلنے کا مزہ نہیں آ ایسے ہوتی ہے زندگی یہ بچے یہ جو موٹر سائیکل اور گاڑیاں چلاتے ہیں نا ادھر سے نکلنا ادھر سے یہ وہ در حقیقت وہ جذبہ وہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھے زندگی ہے خیر رامپور پٹھانوں نے پسند کر لیا بستی آباد ہو گئی لوگ رہنے لگے ایک دن ایک مفتی صاحب مغرب کی نماز پڑھی تو انہوں نے درس قرآن دیا کوئی آیت ایسی آ گئی اس میں انہوں نے بتایا کہ کسی کو اگر مسلمان کرو نا تو اتنا ثواب ملتا ہے اور مسلمان کسی کو کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم میں جمع نہیں ہوگا ان دونوں کا خون یہ بخشا گیا مسلمان ہوا اور وہ بخشا گیا کیونکہ اس نے اسے مسلمان کیا پٹھان سن رہا تھا بڑا اسے حدیث بڑی دل کو لگی اس نے کہا چلو کسی ہندو کو مسلمان ہی کر کے جنت کمائیں باہر نکلا سائیکل لے کے گلی میں جا رہا تھا ساتھ جو اس کا ہمسایا تھا کوئی پڑوسی وہ ہندوؤں کے کام کرنے جا رہا سائیکل سے اتر کے اسے پکڑ لیا کہتا ہے کلمہ پڑھو اس نے کہا خان صاحب کیا ہو گیا کلمہ پڑھو اس کا جناب میرے پڑوسی آپ ہم زندگی کھٹی بدل سب چھوڑو کلمہ پڑھو وہ بڑا چیخا چلایا ہندو کیا کرے اس کو زمین پہ لٹا کے اس کے اوپر بیٹھ کے کلمہ پڑھو اس نے دیکھا مرتا ہوں کیا کروں اس نے کہا اچھا خان صاحب کلمہ پڑھ رہا ہوں کلمہ بتاؤ کیا پڑھے کہتا خواتا تو مجھے بھی نہیں ہے مگر کلمہ ان کے دماغ میں کوئی بات آ جائے اچھے کام بھی انہوں نے ایسے ہی کیے لیکن حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی اس بات سے اتنا بڑے افغانی کہ اب تک افغان پٹھان جو ہے نا کئی ایک انگلی نہیں اٹھاتے نماز کئی ایک اور اتنا بڑے کہ افغانستان میں کوئی انگلی اٹھاتا تھا نا تو نماز اپنی توڑ کے اس کی انگلی پکڑ لیتے تھے اور کاٹ دیتے تھے توڑ دیتے تھے اتنا مبالغہ اب بھی ہزاروں ملے اور یہ اب کا مرض نہیں ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہ تھا ان پٹھانوں میں یمن سے جب ابراہ چلا نا بیت اللہ کو گرانے اس لشکر میں بھی پٹھان تھے وہ نوکری کی غرض سے نکلے تھے کہ نوکری ملے کہ ان پہاڑوں میں جاتے جاتے یمن جا پہنچے بادشاہ نے کہا کہ فوج تیار کرنی ہے اور بیت اللہ گرانا پٹھانوں نے کہا میں بھی لے چلو یہ پٹھان اس لشکر میں بھی تھے بڑی ان کی طویل تاریخ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے زمانے میں بلخ اور بخارا کے اور افغانستان کے پٹھان جا پہنچے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیت اللہ میں ایک کپڑا بچھایا حضرت نے اس پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھی. پیچھے سے خان بھائی بولا اور اس نے کہا کہ کپڑے پہ نماز نہیں ہوتی. یہ افغانستان کی تاریخ آپ پڑھیں, اب تک اس زمانے تک میں نے ایسے ان کے مشائخ کو دیکھا, بعض لوگوں کو, علماء کو, کہتے تھے چٹائی پہ نماز پڑھنا بدعت ہے, کھری زمین پہ نماز پڑھو تاکہ سجدہ پیشانی مٹی پہ لگے. یہ فقہ جعفریہ والوں کا مسلک ہے. اہل تشیع جو ہیں ان کے جو آئمہ تھے وہ اس بات پر فتویٰ دیتے تھے کہ اگر پیشانی اور مٹی کے درمیان کوئی چیز زمین کے حائل ہوئی نماز نہیں ہوتی, سجدہ نہیں ہوتا. اسی لیے یہ شیعہ مٹی رکھ کے اس پہ سجدہ کرتے. اصل یہ ہے, باقی داستانیں ہم نے بنائی ہیں کہ کربلا کی مٹی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. مٹی لے کے کہیں کی بھی, کربلا کی مقدس مٹی جانتے ہیں, مدینہ منورہ کسی کی بھی, وہ مٹی لے کے اس پہ ٹکیا بنا کے سجدہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی فقہ میں یہ ہے کہ پیشانی اور زمین کے درمیان کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. ہے ان کی فقہ, آپ کیا کرنا ہے. تو اس نے امام صاحب رحمۃ اللہ مصلی بچھایا, کپڑا تھا, نماز پڑھی. پیچھے سے اس نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ بڑا زبردست جواب دیا, انہوں نے کہا پہلا امام دیکھا ہے جو پیچھے سے لقمہ دے. مطلب ایک بھی تو مقتدی ہوتا ہے نا, تو پیچھے کھڑے ہو کے جو مجھے بتا رہے ہو تو تم تو میری نماز کے بھی امام بن رہے ہو. امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس سے کہا بلخ, ادھر کا نام دیا. حضرت فرمایا تمہارے یہاں گھاس اگتی ہے؟ اس سے کہا اگتی ہے. فرمایا بھنگ بھی اگتی ہے؟ تو اس سے کہا بھنگ بھی اگتی ہے. فرمایا ایسے بھی ہوتا ہے کہ سفر میں کوئی آدمی بھنگ گھاس پہ نماز پڑھ لے تو اس کی ہو جاتی ہے, اس کا ہو جاتی ہے. فرمایا سبحان اللہ, ایک آدمی اپنے پاک اور حلال مال سے کپڑا خریدے اور اس کے اوپر سجدہ کرے, اس کی نماز نہیں ہوتی اور بھنگ پہ نماز ہو جاتی. مطلب یہ کہ گھاس پہ جو سجدہ کرتے ہو تو زمین کے اور تمہاری پیشانی کے درمیان وہ بھنگ حائل ہے, اس پہ ہو گئی اور میری نہ ہوئی, چپ ہو گئے. یہ منطقی انداز کے جو جوابات تھے نا, یہ انہیں چپ کراتے تھے. اسی لیے تو پٹھان منطق فلسفہ یہ علوم بہت پڑھتے ہیں. تو اس لیے انگلی اٹھانا نماز میں یہ مستحب ہے. یہ جو اس نے مجدد رحمت اللہ لکھ دیا تھا نا, یہ اس کا اثر اب تک باقی ہے. اس لیے جب آدمی بڑا ہو جائے
اور ارشاد سننے والے ہوں, بات بہت احتیاط سے کرنی چاہیے کہ جو نہیں جانتا کہ اس کا کلام کہاں تک پہنچے گا, کہاں تک اس کا اثر ہوگا, لوگ اس کو کتنا سنیں گے. اب تو اور مشکل ہوگی کہ ریکارڈر اور ویڈیو اور آج کی روز یہ چیزیں ہوگی, تو یہ تو پتا نہیں کب تک چلیں گی. یہ ہمیشہ بات بڑے لوگوں کو تحقیق سے کرنی چاہیے, تحقیق کے بغیر بات کرنی لوگوں کے لیے مسئلہ. ایسی نماز میں بہت ایک مسئلہ, ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کہتے تھے نماز میں تو یہ کہتے تھے اللہ اکبر, اسجد اللہ, اسجد اللہ, یہ پڑھتے ہیں اللہ من کو سلام. صحابہ رضی اللہ عنہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نماز پر اتنی دیر بیٹھ
دیکھا
کیا فضا یا ذل جلال و
کے کھڑے ہو گئے. مختصر دعا, اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذل جلال و الاکرام. یہ جو جملہ ہے نا یا ذل جلال و الاکرام, زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, اس پر زور لگا دینا چاہیے, اسے پڑھیں. اور یہ وہ وظیفہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ, لزو بیا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام سے چمٹ جاؤ. یا ذل جلال والاکرام نہیں, وہ عربی لغت ہے. یہ یا ذل جلال والاکرام ذال کی زبر کے ساتھ فرمایا لزو بہا, چمٹ جاؤ اس سے. پہاڑ توڑ دیتا ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے نا, اس لیے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل تکلیف پیش آئے پڑھتا رہے یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. فقر و فاقہ ہے, تنگی ہے, قرض ہے, اولاد کی نافرمانی ہے, رشتوں کا نہ ہونا, ہزار چیزیں زندگی میں پیش آتی ہیں. فرمایا اس سے چمٹ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا وظیفہ ہے. کسی کو بتائیں تو کہتا ہے جی کوئی تعویذ لکھ دے. ہم کہتے ہیں تمہیں قدر نہیں ہوئی, یہ وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ان کی بات مانو, جو انہوں نے فرما دیا ہے وہ پڑھو. یہ چیز اور کیا نماز کا مسئلہ تھا. نماز کا موضوع چل رہا ہے, سنا ہے کہ حدیث میں آیا جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی, تو کیا امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ جہری اور سدھی نمازیں. دیکھو بھائی, خام خواہ کی بحثیں ہیں, فضول کے تنتے اور جھگڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کہا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب؟ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے. امام کے لیے فرمایا ہے, مقتدی کے لیے فرمایا ہے, تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے فرمایا ہے, کس کے لیے فرمایا؟ سب نماز ہی. امام کے لیے تو اس لیے نہیں مانا جا سکتا کہ امام نے تو فاتحہ پڑھنی پڑھنی ہے, واجب ہے, ضروری ہے. اکیلا نماز پڑھنے والا اس کے لیے بھی نہیں مانا جا سکتا جو فاتحہ کے بغیر جائے کہاں. مقتدی کے لیے کہاں فرمایا ہے. دوسری طرف حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا اور فرمایا کہ میرے پیچھے کوئی تلاوت کر رہا تھا, عرض کیا گیا جی آپ نے نہ کرو, منع فرما دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے سخت تھے اس مسئلے میں, فرماتے تھے مجھے کوئی مل گیا نا فاتحہ پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے تو میں تو اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں گا, پڑھ ہی نہ سکے. سعد رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں. ائمہ کا اس حدیث پہ اختلاف ہے. حنفی فقہا اور مجتہدین کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہ پڑھے, اور صحیح حدیث بھی لائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پڑھے. ہم کہتے ہیں پڑھو تمہاری بھی نماز, ہم نے نہیں پڑھا ہماری بھی ہوگی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو نمازیں اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہیں جہری, مغرب عشاء اور فجر, اس میں امام کو سنیں اور زور اور اثر میں پڑھ لیں. محمد رحمت اللہ جو ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے, کیونکہ امام محمد امام مالک رحمت اللہ کے شاگرد. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے سنو, وانصتوا اور چپ رہو. یہ جو آیا ہے نا سنو, جب کسی کی بات غور سے سنے گا تو چپ ہی رہے گا, پھر آگے یہ کیوں فرمایا چپ رہو؟ حنفی فقہا کہتے ہیں دونوں لفظ فرمائے کہ سنو مغرب عشاء اور فجر میں, چپ رہو زور اور عصر. ان کا یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی, اس لیے بھائی ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے پڑھتے بھی تھے لوگ, نہیں بھی پڑھتے, گنجائش تھی. یہ کہنا کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی غلط بات. امام یوسف رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھا کے نکلے, کسی نے کہا حضرت آپ نے مسجد میں وضو کیا؟ فرمایا ہاں کیا تھا, لوگوں نے بھی کیا. اس نے کہا حضرت وہ جو اوپر ٹینکی ہے نا جہاں پانی آ رہا ہے جو کچھ بھی ہے وہاں, اس میں چوہا گرا ہوا ہے. تو یہ تو پانی ناپاک ہو گیا وضو ہی نہیں ہوا اس سے جمعہ دوبارہ پڑھا جائے امام یوسف رحمت اللہ نے فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ پانی پاک ہے ہم نے ان کی فقہ پہ عمل کر لیا چھوڑ یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں اپنی فقہ پہ اس طرح سے جم جانا کہ دوسروں کو کافر اور فاسق کہنے لگے بڑی بری بات نہیں کرنا چاہیے ہوگی حضرت کے پاس بھی دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر خون بہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہیں ٹوٹتا وضو اب اگر عبداللہ ابن عمر آ جائیں اور خون بہ پڑے اور اسی وضو سے نماز پڑھا دیں تو کون ہوگا جو کہے گا نماز نہ پڑھو یار حضرت کی نماز اپنی ہی نہیں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھا دیں تو کون کہے گا اس لیے یہ اختلافات دلائل کی بنیاد پر چلتے ہیں کس دن یاد دلانا اس موضوع پہ انشاءاللہ بات کریں تو اس لیے بالکل یہ نہ کہے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی سب کی ہو جاتی خواتین اور مردوں کی نماز میں 12 فرق آئے ہیں حدیث میں بھی آئے ہیں اور ان 12 فروق کو ہم نے جگہ بیان بھی کر دیا اور ماں عبدالحمید صاحب سواتی رحمت اللہ علیہ گجرانوالہ میں نصرت العلوم میں بانی مبانی بھی تھے اور بڑا اللہ نے علم دیا تھا حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے نماز کلام یعنی نماز کی بڑی کتاب نماز مسنون نیچے بریکٹ میں کلام بھی لکھا ہوا ہے نماز مسنون نماز کلام اس کو پڑھیے 700-800 صفحے تو ہوں گے ہم نے پڑھی 700-800 صفحے کی اتنی موٹی کتاب ایک یہ پڑھنا چاہیے اور ایک اکرام الحق صاحب کی کتاب نماز کی کتاب ہے نا اکرام الحق صاحب کی لکھی ہوئی ہے نا وہ پڑھنی چاہیے نماز کے موضوع پہ بڑے اچھے اچھے مسائل انہوں نے اور بڑی تحقیق کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی ہے مثلاً خواتین اپنے پاؤں کو جوڑ کر کھڑی ہیں ایک رکوع میں وہ جھکیں مردوں کی بنسبت تھوڑے کم جھکے تیسرے وہ جب سجدے کے لیے جائے گی تو پہلے بیٹھے گی اور پھر اس کے بعد سجدہ کرے گی چوتھے عورت سجدے کو سمٹ کر کرے گی پانچویں اٹھنے سے پہلے وہ بیٹھے گی پھر اٹھے گی یہ 12 فرق ہیں انہوں نے لکھے ہوئے آپ دیکھ لیجیے گا اسے انعام الحق صاحب والی کتاب نہیں ایک ہی ہے ایک ہی ہے میں نے تو ایک ہی دیکھی ہے سبز رنگ میں اب چھپی ہے مختلف رنگوں میں چھپتی رہتی ہے آج کل سبز رنگ کی اویلیبل ہے مارکیٹ میں میں تو ایک چار جلدوں میں کون سی ہے میں نہیں دیکھ فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اوقات اور طریقے بیان کر دیجیے نماز کا شوق اور ثواب بڑی عام بات لکھی اللہ جزائے خیر دی دیکھو نمازوں کے جو اوقات ہیں نا تین وقتوں میں سجدہ ممنوع ہے عین طلوع آفتاب کے وقت سجدہ نہیں کیا جا سکتا مثلا طلوع ہو رہا ہے 5 بجے ٹھیک وہ 5 بجے جو ہے سجدہ نہیں کرنا غروب کے وقت وہ بھی سجدہ منع ہے زوال کا وقت اس میں بھی سجدہ منع ہے طلوع اور غروب ایک ایک منٹ کی بات ہے زوال کا وقفہ لمبا ہے ان تین وقتوں میں کوئی سجدے کی عبادت نہیں کرنی حتیٰ کہ احتیاطاً قرآن کریم کی تلاوت کو منع اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس لمحے میں سجدہ آ گیا نا تو اب مکروہ وقت ہے مکروہ ہی سجدہ ہو اس لیے منع کرتے ہیں اور 2 وقت ایسے ہیں جس میں سجدہ تو جائز ہے لیکن نفل نماز جائز ہے सुबह सादिक से लेके तुलुए आफताब तक कोई डेढ़ घंटा और असर से लेके मगरिब तक इनमें सजदा जायज है लेकिन नफल नमाज जायज तो इसका मतलब है कजा नमाज पढ़ सकता है और कजा नमाज भी पढ़ना चाहिए पढ़ सकता है असर के आदमी जब अपने फर्ज पढ़ ले तो अब वो नफल नहीं पढ़ सकता असर का वक्त दाखिल हो गया मतलब 5 बजे नफल पढ़ता है पढ़ता रहे 6 सवा 6 हमारे यहां से असर पढ़ ली ना अब नफल नहीं पढ़ सकता इनमें पहला वक्त फजर का है और फजर का जो वक्त है वो सुबह सादिक से शुरू होता है और तुलुए आफ्ताब पे खत्म हो जाता है सबसे ज्यादा सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना सवेरे रोशनी में नमाज पढ़ोगे उतना ही अच्छा है या तो भी नमाज शुरू करे ना जब इदबार-उन-नजूम जब सितारे वापस जा रहे होते हैं यानी कोई 3:30 बजे पढ़ता रहे 5 बजे तक बहुत सवाब है किसने रोका है लेकिन शायद ही कोई होता होगा जो इतनी लंबी फजर पढ़ते सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ते वगरना आम जिंदगी में फजर का सबसे अफसल वक्त वो है जो तुलू से फौरन पहले है मसलन 15-20 मिनट में नमाज आराम से आदमी पढ़ लेता है वुज़ू समेत तो तुलुए आफ्ताब से 20 मिनट पहले पढ़ ले ज्यादा सवाब पढ़नी वैसे भी कौन सा लंबी है छोटी पढ़नी है ना तो उधर चले जाओ उस हदीस पे अमल कर लो जोहर का वक्त जब सूरज का साया ढलता है तो शुरू होता है और ये फिर लंबा वक्त होता है ये जो नक्शे हैं इसमें मुतय्यन है उसको आप समझाना कि साया कितना हो जाए 2 मिसल हो जाए इससे लंबी बात असर की नमाज सूरज जब ढलता है ज्यादा तो फिर शुरू होती हमारे हनफी फुकहा के नजदीक असर की नमाज का असल वक्त जिसको वो कहते हैं ज्यादा सवाब है वो कहते हैं ठीक गुरूब से 1 घंटा पहले अजान दे गुरूब से 1 घंटा पहले नमाज खड़ी हो 1.25 घंटा पहले अजान दे 10-15 मिनट वुजू के लिए दे दे और 1 घंटा जब रह जाए मगरिब में सूरज डूबने में तो उस वक्त असर पड़े तो 10 मिनट नमाज के लगा लो बाकी 50-1 मिनट रह गए ये वक्त है जब बैठ के अल्लाह को याद करे मगरिब तक असल में वक्फा इतना ही है हिंदुस्तान में जो हजरात थे उन्होंने इस वक्फे को जरा सा बढ़ाकर 1.5 घंटा कर दिया कि कोई नहाना हो तो नहा ले कपड़े बदलने हैं तो बदल ले अब तक वहां पे 1.25 घंटा 1.5 घंटा अजान सुनोगे नमाज पढ़ो मस्जिद बारहा हिंदुस्तान गया हूं यही करते खानकाहों में मशाइख ऐसे ही करते थे 1 घंटा पहले ताकि जोर से असर तक का वक्त लंबा कोई भी नफल पढ़ना चाहे नफल पढ़ता है ये हमारे मुल्क में ऐसे हुआ है कि 1.25 घंटे का वक्फा जो ही असर का वक्त दाखिल हो फौरन अजान दो और नमाज पढ़ाओ जान किसी तरह आसानी में रहे बड़े काम करने होते हैं हमने असर तो उस वक्त भी पढ़नी है असर तो उस वक्त भी पढ़नी है ये 1.25 घंटे का वक्फा हमारे यहां आया है इसलिए एक बात असर तो हमारे नजदीक ये है असर का वो वक्त जिसपे अहले हदीस हजरात के यहां आजान होती है ठीक उस वक्त पे अगर कोई असर पढ़ ले हो गई इमाम मोहम्मद इमाम अबू यूसुफ शाफी मालिक अहमद इब्ने हंबल तहावी बड़े बड़े आइम्मा इस बात के कायल हैं कि असर हमारे हनफी सारे कहते हैं असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है जब ये अहले हदीस हजरात क्या हरमैन शरीफ में जैसे वहाबियों क्या جس وقت وہ اذان ہوتی ہے نا اثر کا وقت حقیقت میں شروع ہو جاتا ہے اس وقت کوئی اثر پڑے گا بالکل ٹھیک کرے گا کوئی غلط بات نہیں اثر ہو جاتی زیادہ بہتر کیا ہے وہ یہ زیادہ بہتر کیوں ہے اس لیے کہ وہاں ہونی پر رحمت اللہ علیہ کو ایک ایسی روایت ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھی جب طلوع غروب میں کم وقت رہ گیا تو امام ابونی فرحمت اللہ فرمایا کہ کیوں نہ ہم اس وقت اثر پڑا کریں تاکہ وہ جلدی والی روایت پہ بھی عمل ہو جائے دیر والی پہ بھی ہو جائے یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی احتیاط ہے جس کو ہمارے فقہا اور مشائخ نے لیا تھا خانقاہوں میں ایسی ہو بس اتنی بات وگرنہ بغیر کسی تردد جھجک اور کراہت کے وہ جو پہلے اذان ہوتی ہے نا سوا تین ساڑھے تین اہل حدیث اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے کوئی پڑھ لے ہو گئی بس ختم اختلاف کیا زیادہ اچھی چیز مساجد دیر سے کرنا جلدی پڑھنی ہے سفر ہے سونا ہے کہتے ہیں اثر کے بعد نہیں سونا چاہیے لیکن کبھی ہوتا ہے آدمی سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ دفتر ہزار کام ہوتے ہیں بالکل اثر پڑ لے کوئی حرج نہیں واقعہ ایک ہے جسے سمجھنا چاہیے روزہ اور پیاس ہے مگر بیان کر دیتا ہوں اسے سمجھو غور سے خام خواہ اسے لوگوں نے دیوبندی اور بریلوی مسئلہ بنا لیا ہے مسئلہ ہے سراسر ریاضی کا میتھمیٹکس کا واقعہ یہ ہے کہ سورج کی پرستش کس وقت ہوتی ہے طلوع غروب چھوڑ دو زوال کس وقت ہوتا ہے زوال آپ جانتے ہیں ایک سیکنڈ لگتا ہے زوال ہوتا ہے سایہ سورج چلتا رہا دھوپ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی یہاں تک کہ سایہ ٹھیک قائم ہو گیا اگلے سیکنڈ میں وہ یوں چلنا شروع ہوا جو ہی سایہ یوں ہوا ہے زور ڈاک شروع ہو گیا ایک منٹ میں ہو جائے گا یہ زوال جو ہے اسی لیے بعض لوگوں نے غلط لکھا ہے اور صحیح بھی لکھا ہے غلط لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے زوال آنی ہے یعنی ایک آن ایک لمحے ایک منٹ کا ہے اور صحیح اس لیے لکھا ہے کہ واقعی زوال تو ایک منٹ میں ہی ہو جاتا ہے زوال سے پہلے زہبہ کبریٰ ہوتا ہے یہاں دلی کا بڑا ہوا نقشہ پرانے زمانے کے جتنے نقشے ہیں ان میں ملے گا زہبہ کبریٰ اب سورہ وضحا پڑھتے ہیں نا وضحا قسم ہے چڑھتے ہوئے سورج کی زہبہ کبریٰ جب سورج چڑھے اور پھیل جائے سورج طلوع 20 منٹ ٹھیک جب گزر جائیں تو اشراق کا وقت شروع ہو گیا اتنا سورج بڑھا کہ ریت تپنے لگی اور اونٹوں کے بچے ریت پہ نہیں بیٹھ سکے تپش کی وجہ سے کھڑے ہو گئے اٹھ کے یہ چاشت کا وقت ہے گرمیوں میں جلدی سردیوں میں دیر سے گھڑی گھنٹے کے حساب سے اشراق کے 2-3 گھنٹے بعد کوئی وقت متعین نہیں جب پڑھو اس کے بعد سورج مزید بلند ہوا جب مزید بلند ہوا تو زہبہ کبریٰ ہے یہ زہبہ کبریٰ کا مطلب سورج کا چڑھنا کبریٰ پھیل جانا واضح طور پہ نظر آنا اس وقت سورج کی پرستش کرتے تھے یہ زوال کا جو ایک لمحہ ہے نا اس سے 48 منٹ پہلے چلے جائیں آپ 50 منٹ احتیاطاً چلو راؤنڈ فگر کر لیتے ہیں 50 منٹ آپ پہلے چلے جائیں یہ سورج کی عبادت کا وقت تھا حنفی فقہا نے کہا کہ جو 50 منٹ پہلے ہو جاتا ہے نا زوال کا جو بھی لمحہ ہے لکھا ہوا ہے اس سے 50 منٹ پہلے نہ نماز پڑھنی ہے نہ تلاوت کرنی ہے ایسے نہ اس سجدے کی آیت آ جائے سب کچھ چھوڑ دو صوفی کہتے تھے کہ تہجد کے وقت اٹھے ہوئے اس وقت سو جاؤ آپ 1.25 گھنٹہ سونے کو مل جائے گا پھر اٹھو وضو کرو اور نماز پڑھو وہ گئے بےچارے کتابوں میں رہ گئے یا قبروں میں چلے گئے اور تو اب کوئی راہ نہیں ہے ایسا اب بڑے کام ہوتے ہیں نا بابا फिर भी कुछ अच्छे काम चलो पोतों को नवासों को स्कूल गाड़ी गाड़ी चली गई ले आए ये भी एक काम ही है नेकी का मगर वो जो नेकी का काम होता है कि अब टीवी लगाओ बैठो दुनिया जान की खुराफा अल्लाह जाने क्या बहरा ये जो 50 मिनट है ना ये है ज़ाहबाए कुबरा यानी जब सूरज फैल जाए इस ज़ाहबाए कुबरा में नमाज और सजदा मना है हत्ता के ज़वाल हो जाए 12 बजे ज़वाल होता है तो 11 बज के 10 मिनट पे ये ज़ाहबाए कुबरा के वक्त दाखिल हो गया 11:10 से पहले पहले चार्ज उससे पढ़ ली ये जो 50 मिनट अगले थे छोड़ दिए कि किसी नमाज के लिए नहीं है ख्वारज़्म के अइमा ख्वारज़्म के हनफी फुकहा ख्वारज़्म अब भी है खीवा जहां का दारुल हुकूमत ख्वारज़्म के अइमा रहमतुल्लाह हनफी फुकहा इसी पे फतवा दे देते और यही बरहक है اور اصل میں صبح صادق اور طلوع آفتاب اس کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے صبح صادق اور طلوع ڈیڑھ ایک گھنٹہ تو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے سورج چڑھ کے دن کو جب زوال آدھا سفر طے کرتا ہے تو جو صبح صادق اور جو طلوع کے وقت تھا آدھا ہو جاتا ہے ये आधा वक्त यही 48 मिनट 46 47 50 मिनट हो शाम तक यही डेढ़ घंटा फिर पूरा हो जाता है कि सूरज के सुबह सादिक और उधर तुलुए आफताब दूसरे एंड पे दिन के असर और मगरिब ये ऐसे वक्त बनते हैं और صبح صادق کا یہ جو وقت ہے اس کا آدھا ہوا نصف النہار پہ اسی لیے جو فقہاں لکھتے ہیں نا کہ روزہ اگر سحری نہ کی ہو تو زوال سے پہلے پہلے سحری کی نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ زوال سے 50 منٹ پہلے روزے کی نیت کرے گا تو ہوگا اگر زوال کے وقت 12 بجے کر رہا ہے تو روزہ نہیں ہوا کھائے پیئے وقت ہی گزر گیا نیت کرنے یہ مسئلہ ہے بڑا پکا اور سارے حنفیس کے قائل جہاں سے راہ الگ ہوئی ہے نا وہ علمی طور پہ ایک تسامو ہو گیا غلطی ہو گیا علم توقید جو ہے اوقات کا علم دیوبن میں مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمت اللہ بہت
بڑا کمال کا درجہ تعلیم کیا تھا اور سادہ عاجزی مزاج صبح گھر سے نکلتے تھے تو محلے کی عورتیں اپنا لفافہ پھیلا رومال پیسے باندھ کے دے دیتی اس کی بھی جا رہے ہو تو پان بھر لے آنا کٹھا اتنا لے آنا سبزی اتنی لے آنا مفتی جی یہ پیسے باندھ لیے کام پھل لے آنا مفتی صاحب جا کے اپنی سبزی کو اس طریقے سے سب کی قریب کے محلے میں دے کے 11 بجے مدد سے آپ کی اچھا بھی کھولو ذہین اتنے تھے کہ ایک دن خربوزے خریدے اس کا دیکھو بھائی مہمان آنے ہیں تو خربوزے ایسے نہ ہو کے خراب ہیں مجھے وہ خربوزے لا کے دو جو مشہور ہو اس کا حضرت فکر نہ کرے لے آیا حضرت اگر خربوزے خراب نکلے تو واپس کرو ریڈی والے نے کہا کر دیا محلے پہ ریڈی روز لگا تھا
مفتی صاحب رحمت اللہ خربوزے جب کاٹے تو پھیکے نکلے لے آئے کہنے کے پیسے واپس کرو ہم کہیں اور سے لیتے ہیں یہ پھیکے ہیں اس نے کہا مفتی جی کون سے پیسے میں نے کوئی خربوزوں میں گھس کے تھوڑی دیکھ دیا تھا میٹھے ہیں کہ پھیکے لے جاؤ انہوں نے اصرار کیا اس سے انکار ان کا سوچ لو پھر اس کا سوچا ہوا ہے کیا ہو جائے گا مفتی جی سرکاری زمین ہے ریڑی لگاتا ہوں تم اٹھا لو گے یہاں سے उसने साहब ने कहा अच्छा भाई ठीक है गली के किनारे पे जाकर रुमाल उतारा कंधे से बिछाया और खरबूजे रख लिए जो आदमी गली में आ रहा है ए भाई फल तो नहीं खरीदना रेड़ी वाले के पास तो नहीं जा रहे नहीं हजरत लेकिन हजरत आप कहां बैठे हैं बस मैं ये बताना चाहता था कि ये देख लो खरबूजे ये रंग है यहां फल ऐसे बिकते हैं इस गली में जिसने कहा खरबूजे खरीदने जाओ कहते जरा जी चखते जाना ऐसे खरबूजे मिल रहे दोपहर तक कोई गांव भी नहीं गया उसने कहा क्या हो गया है खरबूजे ही नहीं बिक रहे कोई आता ही नहीं है तो किसी ने जाके बताया कि खरबूजे कौन खरीदे मुफ्ती साहब बैठे कहते जरा चख जाओ नमूना जो वहां पे बिक आया पैसे वापिस किए आज जो मुफ्ती साहब उठो मदरसे जाके पढ़ाओ मेरी दुकानदारी खराब है ज़हीन ऐसे थे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इल्मे तौहीद नहीं पढ़ा उन्होंने कहा ये जो एक मिनट है ना ये जवाल है पिछले जो 50 मिनट थे उन्होंने नहीं फरमाया फतवा कहीं लिख दिया होगा ये फतवा देवबंदियों ने आगे नकल करना शुरू कर दिया तो देवबंदियों ने कहा कि हमारे नजदीक जवाल एक मिनट का होता है मेरे अक्सर उस्तादा देवबंद में बराए रास्त पड़े हुए इसलिए ये नहीं है कि हम अल्लाह ना करे किसी की तौहीन करें मगर वक्त का जो मसला था ना ये इन हजरात ने पढ़ा पढ़ाया नहीं अहमद खान साहब बरेलवी इस मसले को वक्त को खूब पढ़े हुए उनकी पूरी पूरी किताबें इस मौजू पे हैं देखो तो पता चलता है कि आदमी को अपने मौजू पे मुकम्मल गिरफ्त हासिल ये तासुबात जो है ना हमें इल्म से रोक देते हैं तहकीक से रोक देते हैं हमने उन्हें भी पढ़ा इन्हें भी पढ़ा मुफ्ती रहमान साहब देवबंदी रहमतुल्लाह के फतवा वहां यूसुफ लुधियानवी साहब ने नकल कर दिया और उन्होंने कहा जवाल बस एक मिनट का होता है और लेकिन बात उन्होंने कही कि मैं तो इसको नहीं पढ़ा हजरत मुफ्ती साहब का फतवा ये यही फतवा मौलाना तकी उस्मानी साहब ने भी दे दिया देवबंदियों का इजमा हो गया कि जवाल एक मिनट का है और बरेलवी चुके कहते हैं 50 मिनट पहले है तो लिहाजा देवबंदी बरेलवी मसला बन गया अगर तुम इस 50 मिनट में नमाज नहीं पढ़ते तो तुम बरेलवी हो पढ़ते हो तो देवबंदी हो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस तरह से उम्मत टूटती है इस तरह से यहां जितने मुफ्ती हजरात जो भी आते हैं एक दिन मैंने बड़ी तफसील से उनके सामने मसला रखा कि मसला बच्चों यूं है हमने कहा पाकिस्तान में जो मुफ्ती हैं इनसे पूछो ये ज़ाहवा कुबरा होता क्या है ये 48-50 मिनट जवाल से पहले नमाज छोड़ देना क्या है जितने मुल्क के बड़े बड़े दारुल इफ्ता हैं दारुल उलूम कराची सब फोन किया रोजे में और मस्जिद में बैठा हूं मेरे अलावा हबीबुल्लाह से पूछ लेना अब्दुल जब्बार उनसे पूछ लेना पूरे मुल्क में एक मुफ्ती ऐसा नहीं मिला जो इस मसले को जानता ये हाल है इसलिए जो हम कहते हैं ना कि उलमा नहीं रहे उलमा पैदा करो पढ़ाओ कुछ उलमा नहीं रहे हम इसीलिए रोते हैं कि जब हम इन मसाइल में फंस जाते हैं तो रहनुमाई नहीं मिलती आखिर जामिया नईमिया हमने कहा बरेलवी हजरात इस मसले को पढ़ते हैं यार वहां फोन जामिया नईमिया में फोन किया वहां के मुफ्ती कराची के उन्होंने इस दावा कुबरा को मैंने कहा हजरत हम ये बिल्कुल ठीक समझे उन्होंने इसको बताया अल्हम्दुलिल्लाह समझे हुए पहले भी थे लेकिन जरा किसी से तस्दीक करा लें पूछ लें एहतियात अच्छी होती है ये इनसे पूछना ये सारे यहां के अब्दुल जब्बार और दीगर सब हैरान थे कहने के इतना कहत मैंने कहा तुम्हें क्या पता है इसलिए भाई मरना है अल्लाह को जवाब देना इस मसले में कोई देवबंदी बरेलवी छोड़ दो फजूल बातें सूरज के जवाल का वक्त देखें और 50 मिनट पहले इबादत यानी सजदे वाली इबादत छोड़ दें बस सजदे वाली इबादतें तिलावत है या नमाज है इसको छोड़ दो उस 50 मिनट में तस्बीह पढ़ो कुछ और पढ़ो صوفیوں کے بقول تہجد کے اٹھے ہوئے ہو, بڑا ذکر اذکار کرتے رہے ہو, تھک گئے ہو گئے, اب تھوڑی دیر سو جاؤ کچھ کھا پی. ٹھیک ہے جی, یہ ہے, یہ ہے نماز کے اوقات. تلاوت بھی سجدہ تلاوت جو ہے سب سے اچھا تو یہ ہے کہ اسی وقت کرے, اور سجدہ تلاوت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے اللہ اکبر کہے, سجدے میں جائے اور تسبیحات پڑھے جو سجدے کی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگا کرتے. اب وہ دعائیں بھی ختم ہو گئی. ایک قرآن پاک کا نسخہ ہے یہاں ہم نے چھپایا تھا, پڑا ہوا ہوگا, اس میں سجدے کے مسائل لکھے ہوئے ہیں, وہ دیکھ لیجئے. سجدے میں جا کے سجدے کی تسبیحات کرے, اللہ اکبر کہے اور کھڑا ہو جائے, ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں اٹھ سکتا, معذوری ہے, اٹھنا طبیعت میں سستی ہے, بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہے, سجدے کی تسبیحات پڑھے اور اٹھ کے بیٹھ جائے. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے وہ بھی, لیکن افضل یہی ہے کہ قیام اس کا ہو, کھڑا ہو. نماز میں آیت سجدہ آ جائے تو آیت سجدہ کے بعد سجدہ کرے اور اٹھے. اٹھنے کے بعد تین صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز لازم سے کوئی صورت بڑی, سورہ نجم ہے, اقرا بسم ربک اللذی خلق ہے, ان کی آخری آیت میں سجدہ ہے, اب اس سے صورت پوری کر لی, سجدہ کیا, اٹھے اور پھر رکوع میں چلا جائے. سجدے کی آیت پڑھی, نماز میں گیا سجدے میں, تو سورت کے کہیں درمیان میں کہیں آیت کی, آگے سورت پڑھنی شروع کر دے, اسی سورت کا بقیہ حصہ آگے پڑھنا شروع کر دے اور پھر رکوع کر لے, یہ بھی ٹھیک. دو, تیسری صورت یہ ہے کہ آخری آیت سجدے کی تھی, پوری ہو گئی, رکوع میں جاتے ہوئے سجدے کی نیت کر لے, ہو گیا. رکوع میں جا کے سجدے کی نیت کر لے, یہ بھی ہو گیا. یہ بڑا اشکال پیش آتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی آیت سجدہ پہ امام نے سجدہ نہیں کیا. امام اگر سجدہ نہ کرے اور رکوع میں نیت کر لے, سجدہ ہو جائے گا. قرآن کریم سے یہ مسئلہ ثابت, سجدے کی آیات ہیں اس لیے نہیں پڑھتا, آپ پہ ایک اور سجدہ پڑ جائے گا. اور چوتھی صورت یہ ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے, اور وہ صورت کیا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ طور پڑھتے تھے, دوسری رکعت میں سورہ نجم پڑھتے تھے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اس سورہ نجم کی آخری آیت میں سجدہ ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سجدے میں چلے جاتے تھے, اٹھتے تھے, پھر اذا زلزلت الارض سورت کوئی اور یہ پڑھ کے رکوع کر دیتے. تو چوتھی صورت یہ ہے کہ آدمی سجدے کی آیت پڑھے, چلا جائے سجدے میں, اٹھے, کوئی اور چھوٹی موٹی سورت پڑھ کے رکوع کر لے, یہ سب صورتیں جائز. سجدہ تلاوت کی بات ہو گئی. خواتین مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں جیسا کہ حرمین شریفین میں ہوتا ہے, یا گھر میں پڑھنا افضل؟ گھر میں پڑھنا افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو گھر میں نماز پڑھتی ہے میری اس مسجد نبوی سے افضل اس کی نماز ہے وہ جو گھر میں پڑھتی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جو صحن میں نماز پڑھتی ہے عورت, اس سے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھے, اور کمرے سے بھی اس کی اچھی نماز ہے جو کوٹھڑی میں پڑھے, زیادہ ثواب. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کرسی بچھا کے بیٹھ جاتے تھے, اور جو عورتیں آتی تھیں فرماتے تھے گھر جاؤ, واپس جاؤ, نماز پڑھو, تمہارے بچے ہیں, کسی بھی وقت بچے کو ماں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. فرماتے گھر جاؤ اور عمر تمہیں ضمانت دیتا ہے کہ گھر کی تمہاری نماز یہاں سے اچھی ہے. فرماتے تھے بچوں سے الگ نہ ہو, یہ چیز عورتوں کو نماز پڑھنے کا اتنا ذوق تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کو. اس وقت جب شادی ہوئی ہے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی امیر المومنین بن جائیں گے, غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کا قصہ غالباً. اس نے کہا نکاح آپ سے کروں گی اس شرط پہ کہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا جائے گا. سب عورتیں جاتی تھیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مان گئے. اب اپنی خلافت کا جب دور آیا اور یہ کہنا تھا کہ عورتوں گھر میں اولادوں کی تربیت کرو, وہی نماز پڑھو, مت آیا کرو مسجد. یہ ہماری عورتیں جو مسجد نہیں آتی نا, اس کی وجہ حنفیوں کیا اصل یہی ہے, عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا پسند نہیں فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں آتی ہیں, بکر رضی اللہ عنہ ان کے اپنے دور میں بھی آتی رہی ہیں, لیکن فرماتے تھے مت آؤ, گھر جاؤ اور اپنے بچوں کے ساتھ رہو, تربیت کرو. اب وہ یہ بات کہیں کیسے, اپنی بیوی جو آئے گی نماز پڑھنے عاتقہ تو لوگ کہیں گے کہ امیر المومنین اب تو اپنی بیوی جاتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ نے شروع اس مسئلے کو کیا اور مسجد میں بیٹھ گئے, اور جب اپنی اہلیہ آتی تھی تو اسے گھور کے دیکھتے رہتے تھے تیز نظروں سے. ایک دن وہ رک گئیں اور کہنے لگی نکاح اس شرط پہ ہوا تھا کہ آپ روکیں گے نہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے, تو آپ مجھے کیوں ایسے گھورتے ہیں, آپ منع کرنا چاہتے ہیں میں مسجد نہ آؤں, میں تو آؤں گی نماز پڑھ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نکاح چکے اس پہ کیا ہے وعدے پہ, اس لیے میں مجبور ہوں, لیکن کہتے تھے کہ مت آؤ کرم, اور یہی حنفی فقہا نے دیا. شافعی اور حنبلی فقہا وہ کہتے تھے جیسے عورتیں ویسے مرد, نماز میں سب آؤ. اس لیے اب بھی آپ امریکہ یورپ جائیں, عورتیں وہاں عربوں کی مسجدوں میں ہی آ کے نماز پڑھتی, عورتیں نماز جنازہ کے لیے نہیں آئیں گی. یہ ہمارے ہاں ہے, باقی فقہا کے ہاں ہے, عورتیں جنازے بھی آئیں گی جنازہ بھی پڑھیں گی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ کوئی 8 میل سے باہر انہیں گھر بنا محل بنا لیا تھا لایا گیا, تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں جنازہ پڑھوں گی, تو کسی نے کہا المومنین عورتیں جنازہ نہ پڑھیں, تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی ناراض ہوئی. انہوں نے کہا اتنی جلدی بھول گئے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کی فلاں کی فلاں کی جنازہ یہاں نہیں مسجد میں پڑھایا تھا, ہم جنازہ پڑھتی نہیں تھی, یہ مراد کی نہیں. تو اس لیے باقی ائمہ کے یہاں اجازت ہے. ہمارے ملک میں ان حالات میں ہم کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے, صرف ہم کہتے ہیں, ایک دو اور علماء بھی ہیں, لیکن یہ فتویٰ نہیں ہے, شرعی فتویٰ نہیں, ایسی رائے ہے. کیونکہ ہماری عورتیں گھروں میں بھی نماز نہیں پڑھتی, اتنا تو سب کہتے ہیں نا کہ عورت کا تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آنا چاہیے, سب کہتے ہیں کہ تعلیم کے لیے مسجد آئے. ہم کہتے ہیں تعلیم کے لیے بلاؤ اور نماز بھی پڑھاؤ, بچوں کو بھی لے آئیں گی ساتھ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہے گی اب گھر میں بچوں کو کہاں چھوڑوں, محلے میں جاؤں مسجد میں, ہے بڑی عجیب بات لگتی کیونکہ ہم عادی نہیں نا, لیکن ہم اس کو سوچتے ہیں کہ بچوں کو بھی ساتھ لے آئے گی, کیا ہو بچوں نماز پڑھو مسجد میں شور نہیں کرنا. 6-7 سال کے بچے جب ماں کے ساتھ آنا شروع ہوں گے, نسل کی تربیت ہو جائے گی کہ مسجد پاک جگہ ہے, ناپاک نہیں رہنا, اپنے جسم کو کپڑوں کو ناپاک نہیں رکھیں, اور اسی طرح نماز پڑھنے لگیں گے. ماں جا رہی ہے, اب بھی ہمارا معاشرہ ہے دادی نانی 10-12 سال کے بچے کو ساتھ, بیٹے میرے ساتھ چلنا, فلانے کے گھر جانا ہے, ڈرائیونگ کرو بیٹا, گاڑی نکالو, فلاں جگہ جانا ہے, ہر گھر میں ہی ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں, لیکن جن سے بھی بات کی ان کا نہ یہ انہیں فتویٰ نہیں دینا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے, آپ کی مرضی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عورتیں آئیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں, جو بچے پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہیں, بالکل ہی چھوٹے نہیں, پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہیں, نسل کی تربیت ہو جائے بچے نماز پڑھنے سے. لیکن یہ پھر کہتا ہوں کوئی فتویٰ نہیں ہے. قصر نماز جو ہے उसके लिए आप 90-100 किलोमीटर ऐसे कर लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन मंजिल अब कितनी होती थी? फुकहा कहते हैं कि 16 मील की एक मंजिल होती थी, तो 48 मील हो गए। और अंग्रेजों के एक मील एक फरलांग का मील होता था, वो जो अरबों में था, तो 6 और बढ़ा लो 48। तो जो फरलांग बढ़ाएंगे 6, तो ये 54 मील बन जाएगा इंग्लिश। अब उसे आप तब्दील कर लीजिए, लेकिन ये सब अंदाजे हैं, कोई फीते से पैमाइश थोड़ी हुई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन मंजिल पे कसर शुरू फरमा देते थे, बस ये है। कसर के सफर के इरादे से घर से अगर निकलेगा ना, तो अपनी बस्ती से जूई बाहर निकलेगा, कसर नमाज की शुरू हो जाएगी। बस इरादा लाहौर जाने का है, हम यहां से निकले, 12 को पहुंचे, कसर नमाज शुरू हो, इसलिए कि बस्ती बदल गई ना। और इसीलिए यह आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर नमाज शुरू कर देते थे और मदीना की बस्ती हम देख रहे होते थे। वजह उसकी यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की हदूद से जब निकलते थे तो कसर नमाज पढ़ लेते थे। अब चाहे पीछे घर नजर आ रहे हो, कुछ भी नजर आ रहा हो, हद तो शुरू हो गई। क्यों वापिस नहीं आ सकता? हाँ जी, खुदा ना खास्ता फोन आ जाए, इमरजेंसी हो गई, वापिस आ सकते हैं। इस्लामाबाद के लोगों ने एयरपोर्ट पे पूरी नमाज पढ़नी है, इसलिए कि अपनी बस्ती नहीं ना छोड़ी अभी। और इमाम मुकीम हो तो कौन सी, इमाम के पीछे जब मुसाफिर नमाज पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा जो इमाम पढ़ रहा है, 4 रकते ही पढ़ेगा। पता नहीं है, ये सीडीए वाले कहें, सीडीए वाले तो यही कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी। अच्छा, मेरे इल्म में मुझे इस चीज का पता भी, लेकिन अगर सीडीए ये कहे कि ये जगह पूरी दुनिया चली है, हमारी मिल्कियत से खारिज है, इस्लामाबाद से खारिज करा दे, तो फिर है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह की मौत का आखिरी वक्त का वाकया मेरे इल्म में नहीं, पढ़ा है लेकिन कि मुझे कोई मुस्तनद चीज जब तक ना हो मैं नहीं कहता। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, ये तो पढ़ना चाहिए। बहुत से बुजुर्ग जो थे वो नमाज के आखिर पे इस दुआ की तलकीन करते थे, और वजह उसकी ये है कि वो कहते थे ईमान पे मौत आए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, ये पढ़ना चाहिए। इसी वजह से हमारे हजरत रहमतुल्लाह ने हमें भी कहा था कि नमाज के आखिर पे पढ़ा करो, और हिफाजत होती है ईमान की। असर की नमाज में भी पढ़े, बाकी नमाजों में पढ़े। फजीलत इसकी है कि इसका तर्जमा देखे ना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, अल्लाह जब आपने हमें हिदायत दे दी, इस्लाम ईमान दे दिया, तो अल्लाह इसके बाद हमारे दिल को ऐसे ना फेर के हम कुफर की तरफ चल जाए। वहबलना मिल्ला दुन करामा, और अल्लाह अपनी रहमतें मेरे शामिल हाल फरमा, इन्न कांतल वहाब बिला शुबा तू देने वाला है। बड़ी अच्छी दुआ है, पढ़नी चाहिए। नमाज में कयाम के दौरान पांव का फासला कितना होना चाहिए? इतना जितना आमतौर पर तबई तौर पर फितरी तौर पर फासला होता है, उसे ना बढ़ाए ना कम करे, जितना अपनी अपनी आदत है। बाज बच्चों को आप देखें जरा पांव फासले पे रख के खड़े, बाज बच्चों को देखें सिमटा लेते। हनफी फुकहा ने लिखा है कि कम से कम 4 उंगली का फासला तो होना ही चाहिए, ये तो कम से कम है। ज्यादा कितना हो जाए, नेचुरली आदमी खड़ा हो। नमाज में सजदे के दौरान दोनों पांव जमीन से उठा लेते हैं, अगर पूरा वक्त पूरा सजदा ऐसे किया तो नमाज टूट जाएगी। وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ سات ہڈیوں پہ ہوتا ہے دو پاؤں دو گھٹنے دو ہاتھ چھ اور ساتویں پیشانی اور ناک تو ان سے ایک ہڈی بھی کم ہوئی سجدہ نہیں ہوگا مثلا میں کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے اسے سر میں کھجلی کرنی ہے اب سجدے کا سارا وقت سر پہ ہاتھ رکھے رہا کھجلی کرتا رہا اسی حالت میں اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گیا تو فقہا کہتے ہیں یہ نماز نہیں ہوئی محتاط فقہا کہتے ہیں سجدہ نہیں ہوا تو دونوں پاؤں پر اٹھا لے کر سجدہ کیسے سبحان اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اتنا پڑھنے کی مقدار جو ہے نا اس پہ پاؤں زمین پہ لگا رہنا چاہیے نماز میں بھائی جس حد تک ہو سکے کنٹرول کرنا چاہیے خارج لیکن بعض اوقات طبیعت اتنی اس سے پریشان ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف دھیان رکھنا مشکل ہوتا ہے تو پھر اجازت دی گئی کرسی پر نماز پڑھنے والے کرسی کے آگے تختی پر سجدہ نہ کریں بحث یہ ہوئی ہے کہ پاؤں اور سجدہ کرنے کی جگہ ان میں کتنا فاصلہ ہو ایک آدمی کھڑا ہے پاؤں زمین پہ ہیں سجدے کے لیے جب وہ جھکا تو فرض کر لو دو فٹ اوپر جگہ تھی وہ تھوڑا سا جھک گیا سجدہ کیا یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اس پہ فقہا نے بحث کی پھر انہوں نے کہا کہ بخارا کی دو اینٹیں اتنا سجدے کی جگہ اور نمازی کے بیٹھنے کی جگہ التحیات للہ میں جب بیٹھتا ہے تو یہ نمازی کی نشست ہے اس سے دو بخارا کی اینٹوں کے برابر جگہ اگر اوپر ہو اور سجدہ کرے جھک کے سجدہ ہو جائے گا اور بخارا کی دو اینٹوں سے اگر کم ہو تو زیادہ ہو تو نماز ٹوٹتی نہیں ہوگی اب بخارا کی دو اینٹیں مسلمان اس زمانے میں بڑے ایماندار ہوتے تھے بخارا میں ایک ہی سانچہ بنتا تھا اور ایک ہی طرح کی اینٹیں ہوتی انہیں تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ اینٹوں میں مٹی بھی چوری کرنے لگے اب اینٹ پوری نہیں ملتی یہ ان کو تعمیر کا ہوا ہے نا ان سے پوچھو بھٹوں میں پھرتے رہتے ہیں تو اینٹ پوری نہیں ملتی وہ کہتے ہیں پیسے ایڈوانس لے لو اینٹ پوری دینا خیر بخارا کی دو اینٹوں کو جب پیمائش پرانی کی گئی تو ہمارے زمانے میں 9 inch اس کی پیمائش نکلی تو کرسی پہ جہاں آدمی بیٹھتا ہے اگر سامنے کا تختہ 9 inch اوپر ہے سجدہ کر لے 10 inch ہوا تو نماز دے نہیں ہو میت کو قبر میں دانی کروٹ پہ لٹانا چاہیے سنت کیا واجب ہے یہ میت کو قبر میں اس طرح لٹانا واجب ہے ضروری ہے کہ میت جیسے ہم سوتے ہیں نا سنت کے مطابق اسی طرح لٹانا ہے اس کا جو ہاتھ نیچے آ جائے گا نا یہ ہاتھ لاش کو ٹکنے نہیں دیتا تو اس کا ہاتھ آگے کی طرف نکال دینا ہاتھ آگے کی طرف نکال کے میت کو لٹا کے اب پیچھے جو دیوار ہے اس میں اور میت کے درمیان مٹی کے دو چار ڈھیلے رکھ دے تاکہ میت کو ٹیک مل جائے بس اصل طریقہ یہ میت کو لٹا کے جو چہرہ قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں نا یہ سب گناہ کا کام میت کا حق مارا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے ان کے زمانے میں بغلی قبریں ہوتی تھی اب پتہ نہیں کوئی کھودتا ہے اب تو ختم ہی ہو گئی بہت کم ہو گئی کھڈا مارتے تھے سائڈ سے مٹی نکالتے تھے میت کو اندر لٹا کے مٹی یا وہ پرچے لگا دیتے تھے گھڑا گھڑے سینک ٹوٹی ہوئی وہ لگا دیتے تھے لحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لحد یہ قبر ہے جو ہماری ہے بس شک کو لے غیر لینا کھڈا مار کے میت کو لٹا دینا یہ ہمارے عربوں کے علاوہ اجمیوں میں ہوتا ہے یہ فرمایا جہاں زمین پکی ہو قبر گرنے کا خدشہ نہ ہو وہاں لحد بنانی چاہیے ہوتا یہ تھا کہ مٹی ایسے لگا کے بھر دیتے تھے کھڈے کو قبر کا نشان یہاں بن جاتا تھا میت یہاں ہے قبر کا نشان یہاں بن جاتا یہ ہوتا اب بھی بعض جگہوں پہ. اور اگر مٹی ہو کچی زمین میں سیم زیادہ ہو پنڈی اسلام آباد اسراول ڈیم کی وجہ سے تو اب پانی اتنا اوپر آ گیا لیول کہ چند فٹ پہ بھی کبھی کبھی پانی نکل آتا. ان کچی مٹی کے علاقوں میں کھڈا یہ جو ہوتا ہے نا قبر جسے کہتے ہیں وہ افضل ہے تاکہ اندر اس کے پتھروں سے دیوار بنائی جائے. فقہا نے اینٹ کی دیوار کو مکروہ لکھا ہے لیکن کیا کریں اب پتھر والے مستری بھی نہیں رہے جو پتھر صحیح طرح لگا سکے قبر تیار کرے وہ بھی نہیں رہے. تو اس لیے اندر سے بختہ کر کے میت کو دانی کروٹ پہ لٹا کے اس کے اوپر پڑیاں ڈال دینا اور پھر اس کے سوراخ بند کرنا اور پھر اس پہ مٹی ڈال دینا یہ سنت ہے. اور ایک بات یاد رکھنا یہ بھی خام خواہ مولویوں نے بحث کر کے دیوبندی بریلوی مسئلہ اسے بنا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے میت کا تو اس کی قبر پہ ٹھہرو تاکہ وہ تمہارے سے مانوس ہو جائے اور اسے اللہ کے ہاں جواب دینے میں آسانی. کتنا ٹھہرو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بچوں مجھے جب دفن کر لو تو ایک رکوع سورہ بقرہ کا ادھر پڑھنا, پہلا رکوع سر کی طرف, آخری رکوع پاؤں کی طرف, اور اس کے بعد میرے بچوں بیٹھنا میری قبر پہ اللہ کو یاد کرتے رہنا اتنا جتنے عصر اور مغرب کا وقت ہے, ڈیڑھ دو گھنٹے, تاکہ میرا دل تمہارے ساتھ بھی لگا رہے. اور دیکھو پھر میں اپنے پروردگار کے سوالوں کا کیا, فرشتوں کے بھیجے ہوئے ان کے سوالوں کا کیا جواب دیتا ہوں. امت میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میت کی تدفین کے بعد کچھ دیر قبر پہ بیٹھنا ہے. کہ بڑے بڑے ائمہ ان کے ہاں تو حال یہ تھا, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کی قبر پہ دو مہینے تک لوگ اٹھے ہی نہیں, ایک جماعت اٹھتی تھی دوسری آ کے پڑھنا شروع, دوسرے جاتے تھے تیسرے آ کے پڑھنا, دن رات لوگ آتے تھے پڑھتے تھے بیٹھتے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ حدیث کے امام تھے, 20 دن تک قبر پہ ان کی لوگ آتے رہے بیٹھ کے پڑھتے تھے, ایک آتا تھا ایک جاتا تھا, آتا تھا ایک جاتا تھا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ میت کے تدفین کے بعد اس کی قبر پہ اتنی دیر بیٹھ کے اللہ کا یاد اللہ کی یاد کرنا مستحب ہے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہوتا ہے. جی جو بھی پڑھے بیٹھ کے قبر پہ اللہ کا ذکر کرے, سورت کوئی آتی ہے وہ پڑھے, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اس کے لیے دعا کہ اللہ اسے صحیح جوابات کی توفیق عنایت فرما. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے. کسی نے پوچھا حضرت کتنی دیر ہوتی تھی, انہوں نے کہا ہم عرب عصر سے مغرب تک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر کے گوشت دے آتے تھے جس کو دینا ہے, عصر سے مغرب, یہ وہی ڈیڑھ دو گھنٹے جس ماں باپ نے میاں بیوی ساری عمر ایک دوسرے کا خیال رکھا ہے اب وہ قبر میں چلا گیا ہے, دو گھنٹے اس کو دینا دشوار ہو گیا. بات یہ نہیں ہے, بات مسئلے کی ہے. اب جو بیٹھ جائے کچھ پڑھے دو چار منٹ بھی پڑھے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی, کچھ نہیں یار بریلوی کیا دیوبندی کیا, پکا مسئلہ ہے حنفی پہ. کسی مفتی سے جا کے پوچھو گا صاحب کتاب کھولیں حوالہ دیکھیں یہاں کوئی لکھا ہوا ہے کہ قبر پہ بیٹھ کے کچھ پڑھنا چاہیے, جب کھولے گا پڑھے گا تو یہی مسئلہ ہر جگہ ملے گا. اس لیے اس بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے, جتنا قرب ہے نا میت کا اتنی دیر بیٹھے. سب سے زیادہ قرب تو اولاد کا ہے, بیٹھے اپنے ماں باپ کے لیے, دوست ہیں دوستی زندگی میں رہی تعلق ہے, بیٹھے پڑھے, کیا کسی نے کر لینا ہے کیا کسی نے کہہ دینا ہے, پڑھتے رہو, کوئی آدمی کچھ بھی نہیں کہتا بس ٹھیک ہے, ڈیڑھ دو گھنٹے بعد اٹھے اپنے گھر چلے گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو پڑھو اور دیکھو پھر تمہاری میت اپنے پروردگار کے بھیجے ہوں کو کیا جواب دیتی, یہ کرنا چاہیے. یہ سنت لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, بالکل مٹ گئی ہے, بالکل ختم ہو گئی ہے. دیکھیں سنتیں جو ہیں نا نماز کی, جو ہی وقت داخل ہوا سنتیں جائز ہو گئیں. مثلا اب زہر کا وقت داخل ہو چکا ہے, نماز ہم نے کوئی پون گھنٹے بعد پڑھنی ہے, اب کوئی سنتیں پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے ہو گئے. یہ پہلی کی سنتیں فرض سے ملی ہوئی ہوں بہتر ہے. اب آپ نے ڈیڑھ بجے سنتیں پڑھنی, سوا دو تک کرنا کیا ہے, آدمی کہتا ہے میں قضا نماز پڑھ لوں, نفل پڑھ, بالکل ٹھیک ہے. فجر سحری 3:15 پہ 16 پہ ختم ہوئی, ایک آدمی نے اٹھ کے 18-17 پہ سنتیں پڑھ لی, ٹھیک کیا. اذان ہوتی رہے گی بات, ہم نے جس کا خود بھی نقشہ بنایا ہے اذان کو 10 تقریباً تاخیر سے رکھا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سحری کا وقت زیادہ ہے. تو ہم نے کہا سحری کا وقت زیادہ ہے یا کم ہے, اذان بھی وقت پہ اور نماز بھی وقت پہ. عشاء کی نماز یہاں ہمارے پہاڑوں کی وجہ سے 1:36 مغرب میں ڈالیں, عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے, لیکن اذان دیر سے دیتے ہیں تاکہ ٹھیک ہے دیر کر. 1:36 کے بعد یہاں اس 72 میں اگر اذان دی جائے عشاء کی, نماز بھی پڑھ لی جائے چاہے. عمل کثیر کیا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, بہت تعریفات کی ہیں فقہا نے. آسان حل یہ ہے کہ آدمی نماز میں کوئی ایسی حرکت کرے کہ ایک اجنبی باہر سے آئے نا دیکھے تو سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا, یہ عمل کثیر ہے, یہ عمل کثیر ہے. مثلا آدمی کھڑا ہے, بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کے گھڑی کو دیکھے جا رہا ہے, تو جو باہر سے آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے وقت دیکھ رہا ہے, اس کو یہی آئے گا نا, یہ عمل کثیر ہوگی. میت کی قمیض پہ کلمہ لکھنا منع کرتے ہیں فقہا, اس لیے کہ میت نے گل سڑ جانا ہے نا تو کلمہ جو ہے وہ گندگی خون اس میں ملوث ہو جائے گا. ننگے سر نماز پڑھنا اصل نہیں ہے, سر ڈھانپنا چاہیے مسجد میں, نماز سر ڈھانپ کے ہی پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ننگے سر بھی پڑھتا ہے تو یار پڑھنے دینا, پڑھنے دینا, نماز پڑھ لے. ایسے نہ ہو کہ وہ تقریر ہو گئے, وہ بھائی السلام علیکم, آئندہ غلطی ہوئی آج آ گئے. نمازی کے آگے سے گزرنا, بالکل پیچھے نماز پڑھنا, نمازی کے بالکل پیچھے نماز پڑھنے میں تو کچھ ہے نہیں, اس لیے کہ وہ دائیں بائیں جدھر بھی اٹھ کے مڑے گا اس کے آگے سے تو گزرا نہیں. الجھن ہوتی ہے البتہ, تو بالکل ہی پیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا ہو نا تو بعض نازک طبیعتیں جو ہوتی ہیں الجھن ہوتی ہے کہ کیا ہے, وہ ایک الگ بات. نمازی کے آگے سے گزرنے کی اصل حد جو ہے نا وہ نمازی کے پاؤں اور جاؤں سے سجدہ کرنا ہے, اس درمیان سے کوئی گزرے تو نمازی کو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے. فقہا نے احتیاطاً لکھا ہے کہ سجدے کی جگہ سے بھی آگے تھوڑی سی نظر آگے بھی پڑتی ہے نمازی کی, اس جگہ سے بھی نہ گزرے. اب وہ جگہ کتنی ہونی چاہیے, 3 4 8 عام طور پہ کہتے ہیں کہ نمازی کی صف, اس سے اگلی صف, اس سے اگلی صف, یہ 3 صفیں چھوڑ کے اگر کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکے. اور امام اگر نماز پڑھا رہا ہے تو پھر کہیں سے بھی گزر سکتا ہے. مثلا امام نماز پڑھا رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب یہ آدمی کہتا ہے کہ میں باہر جاؤں مدد کروں, آگ لگ گئی, آواز کسی نے دی, ایمرجنسی کوئی پیش آ گئی, تو اب وہ پوری صف کے سامنے سے بھی گزر جائے گزر جائے, اس لیے کہ امام کے سامنے سترا ہے, امام کے سامنے آڑ ہے, دیوار ہے, محراب ہے, کوئی چیز ہے, تو امام کی آڑ اور سترا اور اس کے سامنے جو چیز ہے سب نمازیوں کے لیے. سترا کتنا ہونا چاہیے, یہ سترے بنے ہیں نا یہاں رکھے ہیں, یہ ہم نے ابھی بنوائے تھے, تو 1.5 ہونا چاہیے, انگلش 1.5 جو ہے نا سترا اتنا ہے اس کونی سے لے کے انگلی کی نوک تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کوئی نیزہ چھڑی سٹک گاڑ لیتے تھے نماز پڑھتے رہتے موٹا کتنا ہونا چاہیے بس چھڑی جیسے ہوتی ہے جیسے سیخ ہوتی ہے سلاخ ہوتی ہے پینی ہوتی ہے اتنی کھڑی کر لے نماز پڑھ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سترا گاڑ دیتے تھے نیزہ زمین میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہتے تھے گدھے جانور انسان سب آگے سے گزرتے رہتے تھے کوئی پرواہ نہیں کی رسول اللہ تو سترے کی پیمائش کہ کتنا ہونا چاہیے وہ اتنی ہے کونی سے لے کے عام آدمی کی کونی یہاں سے یہاں تک جٹ نہ ہو یہ جٹوں کے بڑے بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں ویسے اب تو بہتوں کے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں بس تھا کیا پوچھ رہے تھے شام اردن مصر شام سے کے ساتھ پھر ترکی یہ پھر کسی وقت سوال دیجیے گا روح اور وجود کی تشریح اور عذاب کس سے ہوتا ہے جی جی ہے جائز یہ بھی کہ آخر میں 14 سجدے کر ہے جائز جائز ہے یہ